الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرات میں آج اپنی جو اصل موضوع پر گفتگو ہے اس سے پہلے آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پوری ملت اسلامیہ پاکستان کو بھی. اور چونکہ ملت اسلامیہ پاکستان بھی جزو ہے, ایک حصہ ہے عالمی ملت اسلامیہ کا, لہذا پوری عالمی ملت اسلامیہ کے لیے بھی مبارکباد ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے ایک بہت اہم فیصلہ, تاریخ ساز فیصلہ ہے جو دے دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے ہاں رفتار بہت سست چل رہی ہے, لیکن یہ فیصلہ بھی ایک علامت ہے, ایک مزید ثبوت اور دلیل ہے اس حقیقت کے لیے کہ اس خطۂ ارضی سے اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت, خواہ وہ ابھی لمبا سلسلہ ہو, اللہ تعالیٰ کے منصوبے بہت طویل المیعاد ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اس تقویت حاصل ہوتی ہے اس یقین کو کہ اس خطۂ ارضی سے اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کا کوئی تعلق ہے جو آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع بنے گی, یعنی عالمی خلافت اسلامیہ کا قیام. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے اٹل جو ہو کر رہے گا, لیکن یہ کہ اس کا نقطۂ آغاز کس خطۂ ارضی کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہاں سے اس کا آغاز ہو, یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ میں اپنا یہ گمان بہت مواقع پر عرض کر چکا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی خطۂ ارضی ہے اور یہی سے وہ اسلام کی نشت ثانیہ اور اسلام کے عالمی غلبے اور خلافت کے نظام کے عالمی سطح پر نفاذ کا آغاز ہوگا. بہرحال اس کے ضمن میں بعض باتیں مجھے اپنی آج کی گفتگو کے دوران بھی عرض کرنی. جب سے ہم نے اپنی بساط کے مطابق, جو بھی ہمارے وسائل و ذرائع ہیں ان کے مطابق, تحریک کا آغاز کیا, تحریک خلافت پاکستان کا, ایک سوء اتفاق ہی کہا جائے گا کہ جو اصل مرکز ہے ہمارا, وہاں اس موضوع پر گفتگو کی نوبت تاحال نہیں آئی. اوچی دروازے میں ہم نے لاہور میں بھی جلسہ منعقد کیا, جلسہ خلافت, فیصل آباد میں جلسہ منعقد ہو چکا, ملتان میں جلسہ منعقد ہو چکا, اب جلسوں کی تیاری ہے. اگلے جمعے راول پنڈی میں انشاءاللہ تعالی ہمارا جلسہ خلافت ہوگا, اس سے اگلے جمعے گوجرانوالے میں جلسہ ہوگا. لیکن یہ کہ کچھ ایسے اسباب ہوتے رہے پے بپے کہ اس مسجد میں جو ہماری دعوت کا اس وقت ایک اعتبار سے مرکز ہے, اس کی جڑ اور بنیاد ہے, اس موضوع پر گفتگو کی نوبت نہیں آئی. صرف جب میں نے شروع میں خلافت کی اصطلاح کو استعمال کیا تھا اور جمہوریت کی بجائے خلافت کے لفظ کو مستقلاً اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا, اس کا تذکرہ تو یہاں ہوا تھا, لیکن بعد میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی نوبت یہاں نہیں آئی. اس لیے کہ جو آخری جمعہ ہر انگریزی ماہ کا میں نے قرآن اکیڈمی کی اس جامع القرآن, اس جامع مسجد کے لیے مختص کیا ہوا ہے, کچھ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ میرا ملائیشیا جانا ہو گیا, اسی کے دوران وہ آخری جمعہ آیا, دوسری مرتبہ بھارت جانا ہو گیا حیدرآباد دکن, اور آخری جمعہ پھر اس سفر کے نظر ہو گیا. پچھلے ماہ ہماری انجمن خدام القرآن کے اہم معاونین میں سے ایک صاحب کی صاحبزادی کی شادی تھی، اور وہ چونکہ اعلان کر چکے تھے مسجد دارالسلام ہی کا، اس لیے کہ میں نے تو معذرت کر لی تھی، مجھے امریکہ جانا تھا، جس کی وجہ سے کہ میں پھر اس وقت میں پاکستان میں نہ ہوتا. بہرحال لیکن جب میرا وہ امریکہ کا سفر ایک خاص سبب سے ملتوی ہو گیا تو پھر یہ کہ ان کی بڑی زبردست خواہش تھی کہ میں ہی وہ نکاح وہاں پڑھاؤں، چنانچہ اس کی وجہ سے پچھلے مہینے کا آخری جمعہ تھا وہ بھی وہاں مسجد دارالسلام میں ہو گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس ماہ بھی آخری جمعہ گجراںوالے کے جلسے کے لیے ہم مخصوص کر چکے ہیں، تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ درمیان میں یہ جمعہ جو ہے میں یہاں حاضر ہو کر جو مسلسل غیر حاضری ہو رہی ہے اس کی کسی نہ کسی درجے میں تلافی کروں. دو باتیں میں مزید عرض کر دوں، ایک تو یہ کہ پچھلے جمعے میں میں نے یہاں کی بجائے، یعنی پچھلے ماہ کے آخری جمعے میں یہاں آنے کی بجائے جو مسجد دارالسلام میں ہمارے جو ایک معاون ہیں انجمن خدام القرآن کے، ان کی صاحبزادی کے نکاح کے لیے میں وہاں گیا، اس میں میں نے اپنے ایک فیصلے کا مزید اعلان کیا ہے جو یہاں کے احباب کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے. یہ تو تقریباً 17 سال کی بات ہو چکی ہے کہ میں نے اس فیصلے کا اعلان کیا تھا کہ میں کسی نکاح میں شریک نہیں ہوں گا جو مسجد میں منعقد نہ ہو. الحمدللہ کہ اس پر میں عمل کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہمارے احباب کے حلقے میں جنہیں بھی کوئی تعلق خاطر کسی بنیاد پر مجھ سے ہے، وہ بہرحال اگر یہ چاہتے تھے کہ میں ہی نکاح پڑھاؤں ان کی بچی یا بچے کا، تو وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں نکاح کی وہ یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. لیکن میں نے اب تک یہ رخصت دے رکھی تھی کہ جو اور اقدامات ہیں، ہم نے جو تحریک شروع کی تھی شادی بیاہ کی تقریبات کے سلسلے میں اصلاحی تحریک، اس میں جو 3-4 قدم تھے کہ برات کا تصور ختم کیا جائے، مسجد میں نکاح ہے برات کا کیا تصور ہے، آپ 100-150 آدمی لے کر جائے اس کی بجائے مسجد میں 1,000-1,500 آدمی آپ کے لیے دعا کرنے کو موجود ہے، پھر یہ کہ لڑکی والے کے ہاں کوئی کھانے کا کوئی اہتمام نہ ہو. دعوت تام ہماری جو روایات ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، جو سنت رسول ہے، اس کی روح سے اصل دعوت ولیمہ ہے لڑکے والے کے ہاں، اس کے ہاں اصل خوشی ہوتی ہے، خانہ آبادی ہوتی ہے، اس کا گھر آباد ہوتا ہے، وہاں پر دعوت کا اہتمام اس کی تو نہایت تاکید ہے. اور جسے بلایا جائے دعوت ولیمہ میں ضرور جائے، جو نہیں جائے گا گویا کہ اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی. یہاں تک تاکید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی. اس حد تک بھی کہا کہ تمہارے کسی بھائی کے پاس اگر نہیں ہے اتنا کچھ کہ وہ دعوت کر سکے، اپنے گھروں سے کھانا لے جاؤ، اس کے ساتھ اس کے ہاں جا کر مل کر سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کی خوشی میں شرکت کرنی ہے. اس حد تک تاکید، لیکن یہ کہ لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کام کا کوئی تذکرہ نہیں، اور غیر منطقی بات ہے، اس لیے کہ وہاں خوشی کی بات نہیں ہوتی. ایک فرض کی ادائیگی کی بات تو ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ کہ گھر سے ایک فرض نکل رہا ہوتا ہے، وہاں وہ خوشی کا موقع نہیں ہوتا. اس اعتبار سے میں نے اب جو اعلان کیا وہ یہ ہے کہ کوئی صاحب بھی جو اس اگلے قدم بھی اٹھانے کے لیے فیصلہ نہ کر لیں، یعنی یہ کہ لڑکی والوں کے ہاں کوئی اس نکاح کے موقع پر یا اس کے ساتھ کوئی دعوت کا اہتمام نہ ہو، جو لوگ اس شرط کو پورا نہیں کریں گے، میں کم سے کم معذرت میں نے کر لی ہے کہ مجھ سے پھر وہ درخواست نہ کریں، فرمائش نہ کریں نکاح پڑھانے کی، میں کوئی نکاح بھی نہیں پڑھاؤں گا، وہ نکاح جس کے ساتھ لڑکی والوں کے ہاں بھی کوئی دعوت موجود ہو. کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس تحریک کو آگے بڑھائے. اصلاح جو ہے عمل سے ہی ہوتی ہے، محض وعظ سے تو ہوتی نہیں، اور یہ نہیں ہے کہ مسجد کے بغیر کہیں نکاح ہو نہیں سکتا، سڑک پر بھی ہو سکتا ہے، شرطیں پوری ہو جائیں، 2 گواہ موجود ہوں، اعلان کر دیا جائے، ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا، لڑکی والے کے گھر جانے کی ضرورت بھی نہیں، سڑک پر بھی نکاح ہو سکتا. لیکن یہ کہ اس میں جو تحریک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی حدیث موجود ہو اور اس میں فضیلت کا معاملہ موجود ہے، منطقی بات ہے کہ مسجد میں نکاح ہو، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک نئے خاندان کا اضافہ اس کی بنیاد پر رہی ہے اس نکاح کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں، اس کے لیے دعا کا بہترین ماحول جو ہے اللہ کا گھر ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں رفتہ رفتہ اصل میں ان میں جب تک کہ کچھ نہ کچھ سخت فیصلے نہ کیے جائیں اس میں کوئی پیش قدمی ہو نہیں سکتی. تو جو بھی اس علاقے کے بھی احباب ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں کہ میں نے اس فیصلے کا اعلان پچھلے ماہ کے آخری جمعے میں مسجد دارالسلام میں کر دیا ہے. دوسرا میں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اب جب ہم نے تحریک کی ہے، شروع کی ہے یہ تحریک خلافت، اور آج کل ظاہر بات ہے کہ جمعے کا دن ہمارے پاس رہ گیا ہے صرف جلسوں وغیرہ کے لیے، باقی یہ کہ شام کے وقت وہ لوگ تو جلسے کر سکتے ہیں جنہیں نماز سے کوئی سروکار نہ ہو، ورنہ یہ کہ عصر کی نماز آ گئی, عصر کے بعد ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ بمشکل, پھر مغرب کی نماز آ گئی, پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء تیار, اور پھر یہ کہ اب ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جمعے کے دن اور جمعے کی صبح 10-11 بجے یہ ہم جلسے کریں گے جہاں بھی کریں گے. اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک تو میں جمعہ جو ہے لاہور میں مسجد دار السلام میں مستقلاً اس کی کوشش کروں گا کہ پابندی کروں, باقی جتنے جمعے بھی باہر اس کام کے لیے لگ سکیں میں اب اس کام کو جمعے کے اجتماع کے اعتبار سے پرائرٹی نمبر 1 دینا چاہتا ہوں. اب آئیے, پاکستان میں نظام خلافت کے ذمن میں 3 بنیادی سوالات سے متعلق میں نے گفتگو کی ہے مختلف مقامات پر. پہلا سوال یہ کہ یہ کیوں ضروری ہے, پاکستان میں نظام خلافت کیوں؟ دوسرا یہ کہ وہ ہے کیا, اس سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف لیبل لگانے سے, وزیر اعظم کے بجائے اسے خلیفہ کہنے سے یا صدر کے بجائے اسے خلیفہ کہنے سے ساری بات ہو جائے گی؟ جیسے کہ استثنائی انداز میں, یہاں تک کہ ہمارے بعض قومی اخبارات کے ادارتی جو ہونے چاہیے جو کمنٹس ان میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی, اس لیے کہ میں اس میں میں کوئی شکوا یا شکایت نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جب آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, جب وہ ذہنوں سے اتر جائے تو یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسی ہم نے جب بیعت کا نام لیا تھا کہ بیعت کی بنیاد پر تنظیم اسلامی ہم قائم کر رہے ہیں, تو بھی استحضاء ہوا تھا, تبسم ہوا تھا, اور وہ بھی میں نہیں سمجھتا کسی بدنیتی کی وجہ سے ہوا تھا, وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ ایک چیز ذہنوں سے اجلے. یہ تصور ہی میں نہیں آتا کہ بیعت کی بنیاد پر کوئی جماعت بنائی جا سکتی ہے. بیعت تو صرف پیری مریدی کی تو ہے جس سے لوگ واقف ہیں, سلوک اور ارشاد اسے کہیے, لوگ استحضان پیری مریدی کہتے ہیں لیکن بہتر لفظ استعمال کیجئے سلوک اور ارشاد اور تصوف, اس کی پیری مریدی کے ضمن میں تو بیعت کا تصور تھا, لیکن یہ کہ کوئی جماعت قائم ہو, تحریک چلے بیعت کی بنیاد پر, یہ ہمارے ذہنوں سے بات خارج ہو چکی تھی. اسی طریقے سے خلافت کا لفظ بھی اسی بنا پر اس میں کچھ استحضائی انداز شروع میں اختیار کیا گیا. ویسے میں حیران ہوں کہ ابھی کل یا پرسوں کے اخبار میں تھا اسلم خٹک صاحب نے, اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک ذمہ دار آدمی ہے اور اس وقت کوئی خاص وزارت ان کے پاس شاید ہے مرکز میں, اب ظاہر بات ہے جہاں 50 وزیر ہو تو میرے نزدیک تو ممکن نہیں ہے کسی کے لیے نام بھی یاد رکھنا اور یہ کہ کس کے پاس کون سی وزارت ہے, لیکن اسی خبر سے معلوم ہوا کہ کوئی صوبائی یکجہتی کا کوئی معاملہ ہے, پورٹ فولیو ہے اس کے, وہ وزیر ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ جو آپ کی اصل وزارت ہے اس کے ذمن میں آپ کی کیا کارگزاری ہے, تو انہوں نے ایک جواب دیتے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ میں تو قائل ہی نہیں ہوں صوبوں کا, میں تو خلافت کا نظام چاہتا ہوں اور میں تو کسی کو امیر المومنین دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کا. اب یہ بھی میں فیصلہ نہیں کر سکا اس خبر کو جب میں نے پڑھا کہ انہوں نے استحضان کہا ہے یا وقتی طور پر اس صوبائی یکجہتی کے سلسلے میں جو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تو اس پر سوال کے جواب کو ٹالنے کی نیت سے یہ الفاظ استعمال کیے, اللہ عالم. لیکن یہ کہ بہرحال محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ لفظ زبانوں پر آنے لگا ہے اور رفتہ رفتہ اس کے ساتھ جو غلط فہمیاں ہیں انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ غلط فہمیاں رفع ہوں گی اور حقیقت جو ہے منکشف ہو کر آ جائے گی. تو پہلا سوال یہ کہ خلافت کیوں, دوسرا سوال یہ کہ خلافت کیا, مراد کیا ہے اس سے, اور تیسرا سوال جو سب سے عملی اعتبار سے سب سے اہم ہے کہ خلافت کیسے, وہ کیسے قائم ہو. آج میں چونکہ صرف درمیانی سوال کے بارے میں ذرا کچھ تفصیل سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, لہذا پہلے اور آخری سوال کے بارے میں صرف اجمالاً چند باتیں عرض کروں گا تاکہ پھر وہ خلافت کا نظام ہے کیا وہ چیز آپ کے سامنے کسی قدر وضاحت سے آ جائے. پہلی بات یہ کہ خلافت کیوں, اس کیوں کا جواب اول تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے. جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی حاکمیت کو ہم نے تسلیم کیا, اللہ کی حاکمیت قائم کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے, اس کے لیے جان لڑا دینا, اس کے لیے تن من دھن لگانا, جیسے ابھی آپ سن رہے تھے وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, تاکہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے. کس لیے یہ انفاق, جان مال جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت عطا فرمائی ہے انفرادی سطح پر, جس چیز میں اختیار عطا کیا ہے, جان ہے, مال ہے, صلاحیتیں ہیں, قوت کار ہے, صحت ہے, پیسہ ہے, اولاد ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن میں اللہ نے ہمیں خلافت عطا کی. ہر شخص خلیفہ ہے, یہ بہت پیارا انداز ہے, اس کو ذرا نوٹ کیجئے کہ ہر شخص ہر مسلمان اپنی جگہ خلیفہ ہے, اور کمال یہ ہے کہ یہ لفظ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے, ورنہ اب یہ رفتہ رفتہ سامنے آئے گا. تو جیسے دین کی بعض دوسری اصطلاحات ایسی ہیں کہ وہ متعلق اصطلاحات میں ایک ہی اصطلاح کے حوالے سے دین کی پوری حقیقت آ جاتی ہے, لفظ اسلام میں دین کی پوری حقیقت ہے, لفظ تقویٰ میں دین کی پوری حقیقت ہے, لفظ عبادت میں دین کی پوری حقیقت ہے. یہ اصطلاحات بڑی جامع اصطلاحات ہیں,
اسی طریقے سے لفظ خلیفہ، ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے خلافت عطا کی ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، جسم دیا ہے، اس جسم میں میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اگر میں اس میں اللہ کا حکم نافذ نہیں کر رہا تو بغاوت کر رہا ہوں، یہ جسم اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے اختیار دیا ہے، اس لیے کہ میں اس میں اللہ کا حکم نافذ کروں، اس پر خلافت قائم کروں، اللہ نے تو مجھے خلافت دے دی ہے، جو کچھ مجھے دنیاوی مال و متاع دیا ہے اس میں مجھے خلافت دے دی ہے، اب میرے اختیار پر ہے کہ میں اگر اس کے اندر خیانت کر رہا ہوں تو پھر اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا، جواب دہی کروں گا، اور حق بحقدار رسید کہ جسم و جان و مال و متاع سب اللہ کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خود اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، تو ہمیں اپنی جان اور مال کی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا دینا چاہیے۔ میں یہاں پہ خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک میوچول تعلق ہے خلافت کا، جیسے اور بعض چیزوں میں میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، ایک حدیث میں آتا ہے تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم میری طرف بارش بھر آؤ گے میں ہاتھ بھر آؤں گا، تم میرے سے اگر اپنا رخ پھیر لو گے میں بھی اپنا رخ پھیر لوں گا، تم توبہ کرو گے عنایت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ میری جناب میں رجوع کرو گے، میں بھی اپنی عنایتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ پھر تم پر متوجہ ہو جاؤں گا۔ یہ بالکل گویا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو نصرت ہے، ذکر ہے، محبت ہے، تم اللہ سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ یہ بائی لیٹرل ہے، اسی طرح لفظ خلافت بھی بائی لیٹرل ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصورہ دعا ہے سفر پر جاتے وقت آپ جو دعا کرتے تھے، اللہم انت رفیقی فی سفری و انت خلیفتی فی اہلی و مالی، اے اللہ تو میرا رفیق ہے میرے سفر میں، میرا ساتھی، مددگار، میرا پشت پناہ، میرا حامی، اور تو میرا خلیفہ ہے میرے گھر میں اور میرے اہل و عیال میں، یعنی اب تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو نے تو میرے سپرد کیا ہوا تھا، اب جب میں جا رہا ہوں تو میری غیر حاضری میں میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، اور سپردی کے لیے لفظ آیا انت خلیفتی فی آلی و مالی، تو گویا کہ یہ تو دونوں چیزیں جو ہے پھر میوچول ہے، تو اب جو کچھ اللہ کا ہے، مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان سے ایک بہت ہی ڈپلومیٹک قسم کا سوال کیا گیا تھا انہیں پھنسوانے کے لیے، اس لیے کہ سلطنت تو روما کی تھی، رومن امپائر تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو رومی ٹیکس لیتے ہیں یہ ہمیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، وہ شریر آدمی یہ چاہتا تھا کہ یہ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے تو ہم اس کو بغاوت کے الزام میں پکڑوا دیں، اس لیے کہ اگر ٹیکس نہیں دینا ہے رومیوں کو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو بہت حکیمانہ انداز ان کا، تم ٹیکس میں کیا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سکے دیتے ہیں، سکہ کیا ہے؟ سکہ دیکھا تو اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی رومن امپرر کی، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دو، تو بہت حکیمانہ جواب دیا، جو اللہ کا ہے اللہ کو دے دو، اب اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اللہ کا ہے بالفعل، اسے اللہ کے حوالے کر دینا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے دینی اعتبار سے اس نظام خلافت کو قائم کرنا، اس فرض میں تو تمام مسلمان برابر کے شریک ہیں، وہ پاکستان کے ہوں، وہ عربستان کے ہوں، وہ ایران کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، جہاں بھی مسلمان ہیں اس کا فرض منصبی ہے کہ اس کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے، لیکن خاص طور پر مسلمانان پاکستان، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تو زندگی اور موت کا سوال بھی ہے، اس لیے کہ ملک بنایا صرف اس نام پر، اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اب اگر ہم وہ کام نہیں کرتے اور ہم نے نہیں کیا، یہ سارے جو مسائل ہمارے ہیں، میں تجزیہ کر کے بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ان سب کی جڑ بنیاد ایک ہی ہے، ڈائلیما یہ ہے، ہمارا جو وجود، قومی وجود کا جو ڈائلیما ہے، اس کا لا ینہل، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ملک بنایا ہے جس کا جواز بھی اسلام کے سوا کوئی جواز نہیں تھا، نو جسٹیفیکیشن ورس ویل، اس لیے بنایا ہوں، بڑی آر ہم نے بڑی مصنوعی تقسیم کروائی ہے بھارت کی، اس میں کوئی شک نہیں، آج تک ہمارا حال یہ دریا تقسیم ہو گئے، دریاؤں کو ریپلیسمنٹ ورک جو کرنا پڑا ہے تو مصنوعی دریا بنانے پڑے، یہ لنک کینال جو یہ مصنوعی دریا ہے، ان سے زمین کے سوتوں کے اندر جو پانی کے بہاؤ کا نیچرل رخ تھا اس کو ہم نے مت کر دیا ہے، اس سے سارا کچھ فساد جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے ہمارے پورے علاقے کے اندر، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تقسیم بڑی ہی مصنوعی تقسیم، ہر اعتبار سے مصنوعی تقسیم، لیکن ہم نے اتنی بڑی قیمت کیوں دی اسلام کے نام پر؟ وہ اسلام ہم نے نافذ نہیں کیا، لہذا نفاق عملی بھی پیدا ہوا، کردار جو ہے اس کا دیوالہ نکل چکا، صداقت امانت نام کی شے کہ حمیت نام تھا جس کی گئی تیمور کے حق سے، صداقت امانت ہمارے سے رخصت ہو چکی۔ ایک سے ایک بڑا اسکینڈل، ایک سے ایک بڑے ہمالائن سائز کا اسکینڈل، اب تو اربوں کی بات ہوتی، اتنا ارب روپیہ ادھر سے ادھر ہو گیا، اتنا ارب روپیہ ختم ہو گیا، ایک سے ایک اسکینڈل۔ اور اس کا جواب بھی آتا تو صرف یہ کہ بھائی صرف ہم نے نہیں کیا، تم نے بھی کیا، اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی خوفناک۔ پھر یہ کہ وہ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، اس اعتبار سے گویا کہ ہم وہ جس کو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا کن تم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، آج ملت اسلامیہ پاکستان اس آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑی ہوئی۔ چنانچہ ابھی میں نے کافی وقت صرف کیا، چھ گھنٹے لگائے، ایک سیمینار ہوا تھا جو جنرل اسلم بیگ صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک فرینڈس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے، اس کا ایک سیمینار ہوا جنوبی ایشیا میں استحکام اور کشمیر کے مسئلے پر، میں نے وہ پورا سیمینار اٹینڈ کیا۔ لیکن ایک ہی بات ہے، بات کیا ہے، اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگے مفاد جائے، کیا کریں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن سب سے آگے لیکن کرے کون، کس طرح کرے، اس لیے کہ بھارت کوئی زبان نہیں جانتا سوائے طاقت کی۔ اس نے تو بتانے سے کہتا ہے کہ ابھی جب انہوں نے کوئی حکومت نے ہندوستان میں انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، اور اس آل پارٹیز کانفرنس کا بھی جو متفق علیہ جو آیا ہے اعلامیہ، وہ یہ تھا کہ کشمیر کے لوگوں سے یہ درخواست کی گئی اور ان کو تھپکی دی گئی، اس ٹیررزم کا مقابلہ کرتے رہو۔ وہ تو ٹیررزم کہہ رہے ہیں اسے، جسے ہم جہاد حریت کہتے ہیں، وہ تو ٹیررزم کہہ رہے ہیں، دہشت گردی ہے، مقابلے میں ڈٹے رہو، کوئی سوال نہیں، کسی درجے میں بھی وہ جھکنے کے لیے آمادہ نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ طاقت کی زبان ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور کوئی اور زبان، کوئی اور منطق، کوئی اور دلیل وہ جانتا نہیں۔ یہ صورتحال جیسے کہ سردار عبدالقیوم خان نے تو پھر بہت ہی بال کیا ہے کہ آئندہ چار ماہ بہت خطرناک ہے اور کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، مطلب یہ کہ تقریباً وہ انہوں نے صراحت کے ساتھ تو نہیں کہا کہ کم سے کم یہ کہ آزاد کشمیر پر تو بھرپور حملہ بھارت کا ہو کر رہے گا، اگر میں نے ان کے بٹوین دی لائن صحیح ریڈ کیا ہے تو یہ وہ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کشمیریوں سے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو جو کشمیری یہاں سے سرحد پار کر کے، یعنی آزاد کشمیر کی سرحد پار کر کے پاکستان جائے گا، اسے میں گولی ماروں گا، تمہیں یہی رہنا ہوگا، یہی مرنا ہوگا، جو بھی ہوگا یہی ہمیں کرنا ہے، ہم پاکستان نہیں جائیں گے، اس طرح کی باتیں جو ہے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا، یہ کیوں ہے صورت یار، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، جرم ضعیفی کی صدا مرگے مفاجات، کچھ اور کہنے کی پوزیشن میں نہیں، اور اس کا حل سوائے اس کے کوئی نہیں ہے، یہاں نظام خلافت قائم ہو جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا تھا، اگر کریں گے تو صورتحال اب بھی بدل سکتی ہے، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب، لیکن یہ کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد پھر جیسے کہ کوئی صحیح محنت بھی پھر کارآمد نہیں ہوتی، ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کب تک یہ ہمیں مہلت دیے رکھتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہر پاکستانی مسلمان کا اسلام سے بھی جسے دلچسپی ہے وفاداری ہے، اور پاکستان سے بھی جسے دلچسپی ہے وفاداری ہے اور وہ اخلاص ہے، اس کے لیے تو فرض عین ہے کہ وہ یہاں خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائے۔ اب میں مختصرا ہی عرض کروں گا کہ وہ خلافت کیسے قائم ہوگی، میرے لیے تو ایک جملہ کافی ہے، اس لیے کہ بارہا میں نے تقریریں کی ہیں، وہ صرف انقلابی عمل کے ذریعے قائم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جیسے کہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کسی قدر وضاحت سے، خلافت سے مراد لیبل بدلنا تو نہیں ہے، خلافت کا تو ایسنس ہے، اس کا کچھ مفہوم ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، جو کہ خلافت راشدہ میں بتمام و کمال پورے، کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، تاریخ انسانی میں وہ ایک واقعے کی حیثیت سے خلافت کا نظام قائم رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایسے لوگ تو موجود ہیں محققین، جو تاریخ کے محققین، جو یہ کہنے کی ضرورت کر جاتے ہیں کہ مسیح نام کا کوئی انسان دنیا میں ہوا ہی نہیں، یہ فکشن ہے، صرف ایک افسانوی شخصیت ہے مسیح کی، حقیقی انسان کوئی دنیا میں کبھی مسیح کے نام سے نہیں آیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ آج تک کسی کو یہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ تو 1400 برس پرانی تو صرف بات ہے، وہ ازمنہ قدیمہ کی بات تو نہیں، اور یہ کہ خلافت راستہ کا نظام قائم رہا، وہ اس کو بھی کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا، ہر شخص جو ہے اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ مجبور ہے، اس اعتبار سے وہ تو ایک نظام کی بات ہے، اور نظام نہیں بدلتا انقلاب کے بغیر۔ جب تک ہزاروں افراد جانیں نثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، نظام نہیں بدلے گا۔ کوئی اوپر کی سطحی تبدیلی آ جائے، کوئی لیبل بدلنے، جیسے ہمارے ہاں اب تک جو بھی فریب ہوتا رہا ہے پی ایل ایس کے نام پر، آج صاف صاف عدالت نے کہہ دیا یہ سب سود ہے، اور یہ سود کے بارے میں بینک انٹرسٹ کی ہر شکل سود ہے، اس اعتبار سے آپ نام بدل لیجئے، اس کے لیبل بدل دیجئے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو ہمیں خلافت کا اگر نظام قائم کرنا ہے تو انقلاب ناگزیر. آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخبار میں، اب تو نصرت بھٹو نے بھی کہا ہے یہ، پاکستان کو تو خمینی کا کوئی انقلاب درکار ہے. یہ بہت سے لوگوں کی زبان پر آتا رہا کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا، سیاسی عمل کے ذریعے سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ خود بھی نہیں لانا چاہتے، نصرت بھٹو چاہتی ہے نہ بے نظیر چاہتی ہے. وہ بہت ہی صحیح آج دو اشعار جو جنگ میں آئے ہیں، ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ایک اپنے مفادات کی وجہ سے جمع ہے، ایک مفادات کی وجہ سے کٹے ہوئے ہیں. دونوں کے نزدیک مفادات، وہی جاگیردار وہی زمیندار، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے. کوئی نظام کو بدلنا نہیں چاہتا. وہ تو جاگیردار جو ہے وہ اس ملک کے اندر زرعی ٹیکس نہیں لگنے دیتا، تو جاگیرداری تو کبھی ختم ہونے دے گا. وہ تو اس کے لیے ناگزیر ہے ایک انقلاب، اور اس انقلاب کے لیے جانے دینا شرط لازم ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب بھی اس کے بغیر نہیں آیا، سینکڑوں صحابہ نے جانے دی ہیں، 70 تو صرف دامن احد کے اندر لاشیں تڑپے ہیں، 70 وہ جنہیں لے جایا گیا تھا تبلیغ کے لیے اور انہیں شہید کیا گیا، 70 جب 140 تو یہ صحابہ کرام، وہ 70 وہ جن پر محمد رسول اللہ کی کتنی محنت صرف ہوئی تھی، اصحاب صفا میں سے تھے جن کو آپ نے پڑھایا، دین سکھایا تاکہ وہ جائیں اور دین پھیلائیں، اور 70 میں سے صرف ایک بچے تھے وہاں، باقی سب شہید کر دیے. اور 70 وہ جن میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ایسے صحابہ کرام کمارے صحابہ وہ شہید ہوئے. تو اس کے بغیر نہیں ہوتا، اور اس کا راستہ وہی ہے کہ نمبر ایک انفرادی خلافت، جس کے کہ آپ نے آیت آج پڑھ لی کہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، لگا دو کھپا دو، جب تک یہ نہیں کرو گے انقلاب کا کوئی سوال نہیں. ایک معتدم تعداد میں لوگ ایسے ہو، پھر وہ جمع ہو منظم ہو، جب تک کہ ان کے پاس طاقت کافی نہ ہو وہ صرف زبان سے بات کہیں کہ یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، سود حرام ہے بعد آ جاؤ، یہ چیزیں حرام ہے چھوڑ دو. لیکن جب طاقت ہو جائے تو وہ کہیں کہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے، یا ہم نہیں یا یہ نہیں. جب تک کہ یہ چیلنج تھرو نہیں کیا جائے گا، اور یہ چیلنج بھی پھر آزمایا جائے گا کہ کتنے کچھ سچے ہیں یہ اپنے قول میں، سینکڑوں اور ہزاروں جانے دے کر ثابت کر دیں کہ ہاں وہ سچے ہیں اپنے قول میں، کہ یا یہ نظام نہیں یا ہم نہیں. اس میں واقعتاً ثابت قدم ہوں، جانے دے دیں. ایران میں بھی اگر خمینی صاحب آ گئے تھے تو وہ کسی الیکشن جیت کر نہیں آ سکتے تھے وہاں قیامت تک. اگر آئے تھے تو ہزار ہا ایرانیوں نے جانے دی، انہوں نے خود ہتھیار نہیں اٹھایا، انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی، لیکن سڑکوں پر آ گئے اور اس کے بعد ان کے اوپر گولیاں چلی. غالباً 15,000 اس آخری دن، ایک دن کا ٹول ہے 15,000، جس دن کے پھر شاہ نے فیصلہ کیا بھاگنے کا کہ جو قوم اس طریقے سے مرنے کے اوپر تل گئی ہو اس کو کب تک دبایا جا سکتا ہے، کون طاقت ہے جو اسے روک کر رکھ سکے. تو انقلاب ہی کے ذریعے سے یہ نظام آئے گا، باقی کوئی اور طریقہ نہیں ہے. جو ہماری دینی جماعتیں کچھ اور، وہ جو میں سوچ رہا تھا آج کے اقتدار کا کہ یہ کشاکش کا لفظ میں استعمال کرتا رہا ہوں، اب تو ہمارے ہاں وہ کشاکش بھی نہیں، اقتدار کا ایک کھیل ہے. جو اقتدار کے کھیل میں شریک ہو جائیں گی وہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں قتل ضائع کر نکل کر وہاں سے باہر آ کر، اور صرف اس ریزسٹنس موومنٹ کے لیے پہلے ایک پریشر گروپ کی حیثیت اختیار کریں، پھر ایک ریزسٹنس موومنٹ لانچ کریں، جانے دینے کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں، اور لوگ اب بھی تیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک منظم جماعت ہو، ایک ایسی تنظیم جو انہیں کنٹرول کر سکے، جو صحیح نظم کے ساتھ انہیں بڑھائے. جانے بھی ایسے ہی دے دینا جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کسی نظم کے تحت جانے دی جا رہی ہوں تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. ایسے ہی صرف بد نظمی کے ساتھ جانے دینا جو ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے ایسٹ پنجاب میں، کتنے سکھوں نے جانے دے دی، لیکن کہیں آپ ان کی کامیابی قریب نہیں ہے. اس سیمینار میں بھی کہا گیا ہے، جنرل اسلم بیگ صاحب نے کہا ہے کہ سکھ ایجوکیشن ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں کوئی نظم، کوئی قیادت نہیں ہے. یہی الفاظ تھے ان کے کہ قیادت ان کی کوئی نہیں، یہ سارا اسپونٹینیس ہے، ایک جذباتی سا لاوا ہے جو کہیں پھٹ گیا، ادھر پھٹ گیا، ادھر پھٹ گیا. قیادت نہیں، قیادت ہو کھل کر وہ لیڈ کر رہی ہو، اس کا اپنا منصوبہ ہو، وہ فیصلہ کرے کہ کب کہاں جو ہے آگے بڑھنا ہے، کب کہاں جو ہے ذرا رک جانا ہے. جب تک یہ نہ ہو، جس کی سب سے بڑی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ 1400 یا 1800 روایات مختلف ہیں، زیادہ روایات ہیں، 1400 صحابہ تھے بیعت رضوان کے وقت، بعض روایات میں 1800، اور سب کا خون کھول رہا تھا، سب اس وقت جہاد کے جذبے سے سرشار تھے، جانے دینے کو تیار تھے، حضور بیعت لے چکے تھے، بیعت علی الموت. لیکن حضور نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم صلح کر رہے ہیں، خون کھولتے رہ گئے. لیکن ایک امیر کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے. اب ظاہر بات ہے رسول تو کوئی نہیں آئے گا، اب کوئی ہوگا تو امیر ہوگا. اس امیر کے بھی اگر حکم کی اطاعت اس درجے کی نہیں ہوگی، تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اس میں فرق صرف یہ ہوگا کہ رسول کا ہر حکم واجب الاتباع تھا، لیکن کوئی بھی امیر ہوگا شریعت کے خلاف کوئی حکم اس کا واجب الاطاعت نہیں ہوگا. ہاں شریعت کے دائرے کے اندر اندر ظاہر بات ہے تحریکوں میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کوئی حرام حلال والے نہیں ہوتے. اب وقت آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا کہ ہم اقدام کریں, یہ فیصلہ ہوگا. یہ تو خالص اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے, یہ کوئی شریعت کے حلال اور حرام کا مسئلہ تو نہیں. جب تک کہ امارت اور قیادت اس درجے کی نہ ہو تحریک کامیاب نہیں. تو اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ اصل شے جو ہے وہ ہے ایک انقلابی عمل, اسی کو جاری رکھنا ہے, اسی کے لیے جدوجہد کرنی ہے, وہی سرفروش تیار کرنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں جو نظام قائم کرنا ہے وہ نظام کیا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ 10 نکات پر مشتمل ایک منشور ہم نے شائع کیا ہے. ایک 4 ورقہ آپ کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی, آج یہاں شاید مل بھی گیا ہو. اس میں اس کی کچھ تفصیل بھی ہے, میں چند باتیں اس کے بارے میں مزید اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں اور جو خلافت کا لب لباب ہے وہ یہ ہے انسانی حاکمیت کی نفی. انسان خلیفہ ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, آدم اور نسل آدم خلافت ارضی انہیں عطا کی. خلیفہ حاکم نہیں ہوتا, گویا کہ اللہ کی حاکمیت کا جو نظام قائم ہوگا وہ ہے خلافت کا نظام, کہ انسانی خلافت ہے. اور یہ انسانی خلافت کیا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم موجود ہے واضح اور صریح, وہاں تو 100% بھی مل کر کوئی تبدیلی کرنا چاہے نہیں کر سکتے. ہاں جہاں حکم نہیں ہے وہاں باہمی مشورہ کرو, اور کوئی قانون بنانا چاہو بنا لو, مباحات ہے نا, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کے ہاں ایک حکم چل رہا ہے کیپ ٹو دی لیفٹ, اب یہ کوئی قرآن کا نہیں, کوئی سنت کا نہیں, یہ تو برطانیہ کی روایت ہے. امریکہ میں بھی جا کے آپ کو دائیں ہاتھ چلنا ہوتا ہے, اور یہاں کراس کیجئے آپ, اور یہاں سے آپ تورخم کے بارڈر سے گزریں گے تو وہاں افغانستان میں بھی جو ہے وہ کیپ ٹو دی رائٹ ہے. اب یہ گویا کہ مباحات کا ہے, کسی وقت فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کہ ہم یہ لیفٹ نہیں بلکہ رائٹ پہ رہیں گے. یہ فیصلہ مباحات ہے, ادھر چلو ادھر چلو, ایک نظام ہے, اس کو جو بھی لوگ مل کر آپس میں طے کرنا چاہے کر لیں. اس حد تک تو باہمی مشورہ ہوگا, جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم نہیں وہاں آپ اکثریت سے کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں. چنانچہ اس اعتبار سے جو ہمارے ہاں بحث چلتی رہی ہے, اور علامہ اقبال کا نام بھی اس میں لیا گیا ہے, اور چونکہ ان کے ایک مستند شاعرے کی حیثیت اس وقت ہمارے ملک میں ڈاکٹر جاوید اقبال پسر اقبال فرزند اقبال کو حاصل ہو گئی ہے, انہیں نسبتیں بھی حاصل ہیں, اس پہلو سے ذرا یہ نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کیسے ہوگا, نظام کیسے چلے گا. اجتہاد علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اسٹارٹ پارلیمنٹ کرے گی, میں اصولی طور پر اس سے متفق. اس معنی میں کہ فرض کیجئے مباحات 10 ہیں, 10 تجاویزیں, یوں بھی کیا جا سکتا ہے, 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 شریعت میں کوئی قدغن نہیں ہے, ان میں سے جو راستہ چاہے اختیار کر لیں. اب کون سا اختیار کریں, ان 10 مباحوں میں سے کون سے مباح کو اختیار کریں, یہ فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہاں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کے ووٹ دے کر آئے ہیں, لے کر آئے ہیں, لہذا ان کو حق. تو اس درجے تک علامہ اقبال کی بات صحیح ہے, لیکن اس کو آگے بڑھا رہے ہیں جاوید اقبال صاحب سوورنٹی آف دی پارلیمنٹ. یہ در حقیقت بہت غلط لفظ ہے, اور اقبال کے فکر سے متصادم لفظ ہے. سوورنٹی کا لفظ استعمال کرنا پارلیمنٹ کے لیے, یہ در حقیقت وہ جمہوریت کا جو تصور آج کے زمانے کا اس کے مطابق تو صحیح ہے, پارلیمنٹ سوورن ہے, لیکن حقیقت میں اسلام نے اسی سوورنٹی کی نفی کر کے تو خلافت کا لفظ دیا ہے. خلافت جو ہے در حقیقت وہ سوورنٹی کی نفی ہے, انسانی حاکمیت کی نفی. ہمارے ہاں الطاف گوہر صاحب کو, چونکہ ہمارے ہاں کی سول سروس کے اہم لوگوں میں سے رہے ہیں اس لیے ان کی اہمیت بھی ہے. اب انہوں نے دانشوری کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اخبار مسلم کے, چونکہ ایڈیٹر ہو گئے ہیں وہ انگریزی اخبار جو ملتا ہے اسلام آباد سے, اس میں ایک مضامین کا سلسلہ شروع کیا. پہلی قسط میں انہوں نے قرارداد مقاصد کو ہوکس قرار دیا, یہ فریب ہے, بے تکی بات ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ حاکمیت کے ایشو پر یہ در حقیقت ان چیزوں میں سے ہے, ان لینڈ مارکس میں سے ہے, جس کے بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ اس خطہ عربی کے ساتھ منسلک ہے, منہت ہے, کہ اس 20ویں صدی کے وسط میں 10 کروڑ تھے اس وقت بھی ہندوستان پاکستان کی آبادی, اب تو صرف اس پاکستان کی 10 کروڑ سے متجاوز ہو گئی ہے, اس وقت پورے پاکستان مشرقی اور مغربی کی ملا کر 10-11 کروڑ آبادی تھی. بہرحال 10-11 کروڑ افراد کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے جب یہ اعلان کیا کہ حاکمیت صرف اللہ کا حق ہے, انسان کا نہیں, ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا عطا کردہ اختیار ہے, ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے, اور یہ اسی کی جو عائد کردہ پابندیاں اور حدود ہیں ان کے اندر ایکسرسائز ہوگی. یہ در حقیقت کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے, ایک وہی باقی متعلقہ سے یہ اس کا اعلان تھا. یہ بار تاریخ ساز ایک اعلان ہے قرارداد مقاصد. بہرحال ہوتے ہوتے یہ مسئلہ جہاں تک ہمارے یہاں آیا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ سود کے بارے میں فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آ گیا, بہت صحیح فیصلہ آیا. اب کیا ہوگا, ابھی حکومت اس کے خلاف کہیں اپیل میں جائے, جو شریعت بینچ ہے سپریم کورٹ کا, وقت لگے گا اس میں. لیکن یہ کہ اس پروسیس جو ہے یہ صحیح پروسیس ہے, میں نے بارہا کہا ہے کہ در حقیقت پارلیمنٹ تو فیصلہ کرے گی, قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی, لیکن یہ بات کہ آیا کہیں کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز ہو گیا ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ میں تو ان پڑھ لوگ بھی ہوں گے, پارلیمنٹ میں تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو شریعت کے عارف کا نام دے نہیں جاتے, ان کی کثرت رائے پر نہیں چھوڑا جا سکتا معاملے کو. اور اگر جیسا کہ خود علامہ نے سجیسٹ کیا تھا, اور آج ایران میں کچھ اس طرح کی شکل ہے بھی, کہ علماء کا بورڈ بنا دیا جائے, وہ گائیڈ کرے پارلیمنٹ کو, کہ وہ بتا دے کہ یہ بھائی حرام بات ہے جو جدھر تم جا رہے ہو, یہ شریعت سے تجاوز ہو جائے گا, اس پر صحیح اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اس کا تو مطلب یہ کہ حاکمیت پھر علماء کے ہاتھ میں آ گئی, پھر وہ بن گئی تھیوکریسی, پھر وہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی. اچھا وہ ایران میں تو کسی درجے میں چل بھی سکتی ہے, اس لیے کہ بڑی غالب اکثریت ہے شیعہ, ان کا جو نظام ہے علماء کا وہ بڑا منظم ہے, مربوط ہے, اس کی گریڈیشن ہے, وہاں تو پھر بھی چل سکتی ہے. یہاں کیسے چلے گی, کون عالم دین, اس میں شیعہ کتنے ہوں, اس میں بریلوی کتنے ہوں, دیوبندی کتنے ہوں, اہل حدیث کتنے ہوں, پھر مسلکوں کا فرق ہے, یہاں فقہ جعفری بھی ہے, فقہ حنفی بھی ہے, اہل حدیث بھی ہیں جو کسی فقہ کو نہیں مانتے, تو یہاں تو نہیں چل سکتا. تو یہ سارا کام ہونا چاہیے عدالت کے حوالے. اس کے ضمن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتابچہ میری نگر سے گزرا ہے, گل محمد خان صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے, اب تو اسی وفاقی شرعی عدالت نے یہ بڑا تاریخ ساز فیصلہ دے دیا ہے, یہ جو سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا جو کتابی شکل میں بھی شائع ہوا ہے, کہ صرف ایک ترمیم کی ضرورت ہے. جو اس وقت کا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اور انہوں نے وہ ترمیم بھی باقاعدہ چونکہ خود جج رہے ہیں, ترمیم کا مسودہ بھی شائع کر دیا, ایک ترمیم اگر ہو جائے اس دستور میں تو باقی سارا تقاضا خلافت کا پورا ہو جائے, سیاسی سطح پر, قانون سازی کی سطح پر. یہ پہلی شکل جس کی وضاحت میں یاد کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت کورٹ کو دو ہتھکڑیاں پہنائی تھیں, دو بیڑیاں تھیں, ایک ہتھکڑی کھل گئی, اور وہ اس لیے کھل گئی, کسی کے کھولے نہیں کھلی, اس لیے کھلی کہ جب وہ ڈالی گئی تھی تو اس کے لیے ایک ٹائم لمٹ مقرر کر دی گئی تھی کہ مالی معاملات پر فیڈرل شریعت کورٹ 10 سال تک کوئی غور نہیں کر سکتی, کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. 10 سال پورے ہوئے, ہتھکڑی کھل گئی. اب حکومت کے پاس راستہ تھا کہ یا تو ترمیم کرے دستور میں, ہتھکڑی پھر پہنا دے شریعت کورٹ کو, اور یا یہ ہے کہ پھر اب گاڑی جو ہے چل رہی ہے. اور اب واقعہ یہ کہ حکومت کے لیے بہت ہی مشکل وقت آ گیا ہے موجودہ حکومت کے لیے, اب یا چنا کن یا چنی, یا تو گاڑی آگے چلے گی یا انہیں دستوری ترمیم لانی ہوگی کہ یہ شریعت کورٹ پر جو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی وہ دوبارہ باندھ دی جائے, ان سے وہ اختیار سلب کر لیا. بہرحال اس وقت جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خلافت سیاسی اور دستوری سطح پر صرف اس شے کا نام ہے کہ کتاب و سنت کی بالا دستی غیر مشروط بلا استثناء, باقی قانون سازی وہ ہوگی پارلیمنٹ کے ذریعے, آپ اسے مجلس سے شورا کہیں, مجلس سے ملی کہیں, جو چاہیں کہیں. یہ عدلیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے, عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ بتا دے کہ یہاں یہ قانون دستور سے متجاوز ہو گیا ہے, دستور نے لمٹ مقرر کر رکھی ہے کتاب و سنت کی, کتاب و سنت سے متجاوز نہیں ہو سکتے آپ, آپ اپنی اتھارٹی کو کراس کر گئے, آپ اپنی لمٹ سے نکل گئے. یہ فیصلہ عدالت کرے, اور جس قانون کو وہ قرار دے دے کہ شریعت کے حدود سے تجاوز ہو گیا ہے وہ کل ادب ہو جائے, جیسے کہ ڈیٹ دے دی ہے انہوں نے 1 جولائی 1997 سے, یہ تمام قوانین سودی جو ہے یہ کل ادب ہو جائیں گے حکومت نے اگر اس سے پہلے پہلے اس کی جگہ پر متبادل قانون سازی نہ کر لی, یہ اگر پروسیس چلنے دیا جائے. بلکہ اور بیڑیاں جو دور دو پڑی ہوئی ہیں, ایک آئلی قوانین کے اوپر بھی ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے, آئلی قوانین پر بھی شریعت کورٹ بات نہیں کر سکتی, یہ تو وہ ظلم اور ستم ہے کہ جس کے لیے سرے سے کوئی جواز نہیں, اور وہ کام کے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے اب تک نہیں ہونے دیا, اور ہمارے ہاں وہ 28-29 برس ہو رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے. ہمارے آئلی قوانین کے اوپر بھی جو شریعت کے اندر ایسی چیزیں جو ہیں شامل کی گئی اس قانون کے اندر جو شریعت کے منافی ہیں, اور جن کو کہ سب نے کہا تھا, شیعہ نے بھی, سنی نے بھی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, سب کی ٹاپ کی جو قیادت تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر اسلامی, لیکن وہ نافی نہ چلے آ رہے ہیں, اس لیے کہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے. وہ تو ضیاء الحق صاحب نے بھی ہتھکڑی ایسی مضبوط باندھی ہے کہ اس کے لیے ٹائم لمٹ بھی نہیں تھا, وہ تو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہ ہتھکڑی ہے, کورٹ ہماری فیصلہ نہیں کر سکتی, شریعت کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ. تو یہ ہتھکڑیاں کھول دی جائے, بیڑیاں کھول دی جائے بلا استثناء. اور بہت صحیح کہا انہوں نے جسٹس صاحب نے, جسٹس گل محمد خان صاحب نے, کہ شریعت کورٹ کا سٹیٹس بھی اونچا کیا جائے. یہ صدر صاحب کے رحم و کرم پر کہ جس کو چاہے وہ کسی بنا دے اور پھر جس کو چاہے ہٹا بھی دے, اور معلوم ہو ججز کو کہ ہماری تو جان جو ہے وہ صدر صاحب کے ہاتھ میں جب چاہے ہمیں برخاست کر دیں گے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد مشکل تو ہو جاتا ہے آدمی کے لیے, کچھ نہ کچھ تو سیکنڈ تھاٹ اسے کرنا ہی پڑتا ہے کہ میں یہ فیصلہ دوں نہ دوں. آپ بہرحال ججوں سے ہمیں توقع تو یہ ہوتی ہے کہ نہیں انہیں سوچنا چاہیے, لیکن انسان انسان ہے, اس کے سامنے جب اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے تو باہمت لوگ بھی ہوتے ہیں, دنیا میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں. اس اعتبار سے ان کا سٹیٹس بالکل جو دوسری عدالتوں اور ہائی کورٹ کے ججز وغیرہ کے لیے, سپریم کورٹ کے ججز کے لیے جو بھی قواعد ہیں وہی کیے جائیں. یہ جو ترمیم ہے دستوری جس کا وعدہ بھی کیا تھا نواز شریف صاحب نے جب یہ نفاذ شریعت ایکٹ کا بل وہ لائے تھے بل کی شکل میں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک تو پیکج ہے, بہت سے قوانین جو ہیں وہ اس کی تفصیلی جو ہم اس کی تنفیذ کریں گے وہ ایک پیکج آنے والا ہے اور ایک دستوری ترمیم آئے گی. لیکن یہ کہ وہ دستوری ترمیم تو ابھی کہیں اٹکی ہوئی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ تو اور بھی مشکل سے مشکل تھا. اس وقت تو ان کو پھر بھی احساس تھا کہ ہم مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, ہم شریعت کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں, لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ بھی لوگوں کے ذہن سے جو ہے حادثے سے کچھ جو عوام الناس ہیں وہ اس دھوکے میں آئی گئے کہ شریعت بل تو آ گیا, شریعت ایکٹ پاس ہو گیا. لیکن یہ کہ اگر اس وقت وہ ہو جاتا تو شاید اسی گرمی کے اندر بات نکل جاتی, اللہ کرے. بارہ اس وقت تو سمجھانا یہ ہے کہ قانون اور دستور کی سطح پر خلافت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ جو ملک کی اعلی عدالتیں ہیں انہیں اختیار دے دیا جائے کہ کتاب و سنت کے منافی جو قاعدہ جو قانون قرار دے دیا جائے وہ کل عدم ہو جائے. دوسری شق یہ ہے مخلوط قومیت کی نفی, اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں خاص طور پر بھارت کے حوالے سے. پاکستان کے قائم ہونے سے یا ہندوستان کے تقسیم ہونے سے قبل پورے مسلمانان ہند کا موقف یہ تھا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے, ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک ہم مخلوط قومیت کا جز نہیں بن سکتے, اسی اصول پر ملک تقسیم ہوا. لیکن ہوا کیا بعد میں, ہم نے یہاں پر بھی تقریباً مخلوط قومیت اختیار کر لی, ایک ہی پارلیمنٹ ہے اس میں ہندو بھی بیٹھتا, سندھ کے ہندو جو ہیں وہ جا کر اسی پارلیمنٹ کے وہ بھی رکن ہیں, وہ جا کے وہ بھی لیجسلیٹو پروسیس کے اندر ان کا بھی عمل دخل ہے, چاہے غیر مؤثر ہیں لیکن اصولی طور پر تو ان کا عمل دخل ہے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان اسمبلی کا معاملہ وہ بھی آپ کے سامنے. ہندوستان میں بھی یہ غلطی ہوئی, میں نے دو تقریریں اس موضوع پر کی ہیں, لیکن یہ کہ وہ بات ابھی تک کھل کر وہ چونکہ چھپی نہیں ہے میری تقریر شاید واضح نہ ہوئی ہو, کہ آج جن مسائل سے مسلمانان ہند دو چار ہیں اس وقت اس میں بھی اسی غلطی کو بنیادی عامل کی حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے مخلوط قومیت اور سیکولرزم کو اپنی پناہ گاہ سمجھ لیا کہ اگر سیکولرزم کا نظام ہے تو گویا کہ جو ہندو جو ہے انتہا پسند ان سے ہمیں یہ نظام بچا لے گا, حالانکہ نظام نہیں بچا سکتا. سیکولر نظام میں بھی اصل میں تو معاملہ جو فیصلہ کن ہے وہ تعداد کا ہے, ہندوؤں کی تعداد وہاں جو ہے وہ ہے, وہ آپ کے اوپر کہہ دینے سے سیکولرزم کا لیبل لگا دینے سے تو وہ غیر مؤثر نہیں ہو جائے گی. بہرحال اس میں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن یہ کہ خلافت کے نظام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ خلافت صرف مسلمین کی ہے, مسلمان ہیں اس خلافت کے حامل, مسلمان ہی اسمبلی کے لیے ووٹ دیں گے, مسلمان ہی خلیفہ کے لیے ووٹ دیں گے, مسلمان مرد اور عورتیں الیکٹ کرے گی خلیفہ کو. لیکن یہ ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق ہوں گے, کس اعتبار سے, جان مال عزت آبرو اس کا تحفظ, جیسے مسلمان کا ویسے ان کا کوئی فرق نہیں. نمبر دو ان کو مذہبی آزادی, عقیدے کی عبادات کی پوری آزادی, اپنے رسوم و رواج کی پوری آزادی, اپنے مذہب کی تعلیم اپنی آئندہ نسلوں کو دینے کی پوری آزادی, مسلمانوں پر جو صدقات ہیں فرض اور واجب وہ انہیں ادا کرنے ہیں, اور غیر مسلم کو وہاں پر جو ٹیکس دینا اس کا نام دے دیا. یہ ہے در حقیقت مخلوط قومیت کی نفی جو اسلامی ریاست میں ہوگی. اسلامی ریاست میں اور خلافت کے نظام میں غیر مسلم اور مسلم برابر کے شہری نہیں, اصل شہریت مکمل شہریت مسلمان کو حاصل ہے, وہ جو اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, شریعت کو مانتا ہے. اس لیے کہ جب اصول اس ریاست کا جو ہے کتاب و سنت ہے تو جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہی انہی کی شریعت حاصل ہے, دوسروں کو نہیں. تیسری چیز جو میں نے عرض کی اس میں اور ہم اس کو پیش کر رہے ہیں, اس کے ضمن میں بھی کچھ گفتگو ہمارے ہاں ہوتی رہی ہے, میں اس کے حوالے سے کوئی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ جیسے خلافت راشدہ میں تھا کہ خلیفہ ایک آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا عالم اسلام اس خلیفہ کے زیر نگین, اور خلیفہ کے پاس اختیارات جب ہوتے تھے خلافت راستہ میں تو یہ نہیں تھا کہ پانچ سال کا یا سات سال کا, پوری زندگی کا. حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہوئے, اب جو بھی ڈھائی سال سوا دو سال ان کی حیات دنیا بھی تھی اس میں وہ خلیفہ رہے, ان کے انتقال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی جب تک شہید نہیں کر دیے گئے خلیفہ رہے, حضرت عثمان خلیفہ رہے کہاں کے شہید کر دیے. اس میں یہ ترمیم تو ہو سکتی ہے کہ آپ پانچ سال کے لیے, سات سال کے لیے, چار سال کے لیے, جو بھی مدت معین کریں خلیفہ کو منتخب کریں, لیکن پھر یہ کہ اسے کسی پارلیمنٹ کی اکثریت کا محتاج نہ بنایا جائے. اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ عہد جدید میں جو تصور ہے کہ صدارتی نظام تھا, شاید اس سے وہ نظام قریب تک تھا. اس نظام کی آج دنیا کے اندر بہت سے جگہوں پر اس کی مثالیں موجود ہیں. کانگریس میں ریپبلکن کی اکثریت نہیں ہے بلکہ ڈیموکریٹ کی اکثریت ہے, لیکن ریپبلکن جو صدر ہے وہ چل رہا ہے, اس کے اختیارات ہیں لے کے چل رہا ہے, تاکہ جس شخص کو آپ منتخب کریں اسے کوئی موقع تو ملے, اسے ہر دم یہ فکر لاحق نہ رہے کہ یہ مینڈک ادھر پھٹک جائے گا تو میری وزارت ختم, یہ چند گھوڑے بک جائیں گے تو میری وزارت ختم. تو سارا وقت لگتا ہے اسی پل کے ان میڈکوں کو سنبھالے. مولانا اسلائی صاحب اس طرح استعمال کیا کرتے تھے, میڈکوں کی پسیری. اگر آپ کو کہیں زندہ میڈکوں کو توڑنا پڑ جائے پانچ سے تو کیسے سنبھالیں گے, اس کو سنبھالیں گے وہ پھٹک جائے گا, اس کو سنبھالیں گے یہ پھٹک جائے گا. تو میڈکوں کی پسیری غالباً وہ یو پی کے اس علاقے کا کوئی محاورہ ہے. یہ حال ہے ہمارا, میڈکوں کی پسیری بنی ہوئی ہے ہماری پارلیمنٹ, ادھر سے وہ گیا ادھر سے وہ جا رہا, ہر وقت فکر. میں تو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے ذمہ دار لوگ جو ہیں انہیں راتوں کو نیند کیسے آتی ہے. ذمہ داریوں کا بوجھ بہت ہے, کوئی بھی شخصوں سے نظر آتا ہے کہ ملک قوم کی ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ پر ہے, لیکن وہ ایک طرف معاشی مسائل دیکھ کر, یہ جو ہر وقت کا مسئلہ رہتا ہے کہ وہ ٹوٹا اور یہ گیا اور وہ جو ہے جا رہا ہے, اس کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں, ادھر کان کھڑا ہو رہا ہے, یہ ساری جو ہے در حقیقت اس نظام کی بہت بڑی کمزوری ہے. اور وہ جو نظام تھا خلافت راستہ کا, ایک دفعہ منتخب کیجیے اسے اختیار دیجیے, پارلیمنٹ یا مجلس ملنے کی اکثریت کا اسے محتاج نہ بنایا جائے. چوتھی چیز البتہ جو میں اب کر رہا ہوں اس کے ذمن میں بھی بلکہ ایک بات مجھے کہنی تھی کہ فرینس کا جو سیمینار ہوا تھا راولپنڈی میں, پہلا سیمینار, اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام بھی ناکام ہو گیا, صدارتی نظام بھی ناکام ہو گیا. تو بڑے کان کھڑے ہوئے تھے درمیانی نظام سے ان کی مراد کیا ہے, ابھی ان کی طرف سے وہ وضاحت نکل آئی. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ اس ملک میں جو بھی جمہوریت تھی وہ جمہوریت بھی یہاں چلنے نہیں دی گئی, نہ اس کی تربیت ہوئی, نہ اس کے کوئی انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے, نہ اس کا, ورنہ یہ کہ بھارت ہے اس کے اندر بھی وہ جمہوریت چل رہی ہے. صرف ایک مختصر سا وقت آیا تھا جس میں ایمرجنسی لگی ہے, ورنہ یہ کہ اسی جمہوریت اور جو بھی ان کا دستور ہے اس کے مطابق وہ نظام لے کر چل رہا ہے. حالانکہ ہم سے 10 گنا زیادہ مسائل ہیں, ہمارے 4 صوبے ان کے 25 صوبے, اور وہ 25 صوبے جو ہیں ان میں سے کتنی ڈائیورسٹی ہے زبانیں کلچر. حیران کن بات یہ ہے کہ کہنے کو ہندو ہے, جنوبی ہندوستان کا ہندو اور شمالی ہندوستان کا ہندو, فرق کتنا ہے. شمالی ہندوستان کے ہندو کے لیے رام چندر جی یہ دیوتا ہے, یہ تو یوں سمجھیے کہ اوتار ہے, گاڈ انکارنیٹ ہے. اور جنوبی ہند کے ہندوؤں کے لیے وہ غاسم تھے اور وہ تو حملہ آور تھے, ان کا پتلا جلایا جاتا ہے, راون ان کا ہیرو ہے. جبکہ شمالی ہندوستان میں راون کا پتلا جلتا ہے دشہرے میں اور رام چندر جی ان کے ہیرو ہے. لیکن یہ کہ اتنے اختلاف کے باوجود اس ملک میں جمہوریت چل رہی ہے, ہمارے نہیں چل سکتی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہنا کہ یہاں صدارتی نظام بھی ناکام ہو گیا, یہ صحیح نہیں ہے. صدارتی نظام اگر کوئی شخص پورے ملک کے ووٹرز منتخب کرتے کسی شخص کو اور وہ آ گیا ہوتا, اس کے بعد وہ ناکام ہو جاتا تو کہنے کا حق حاصل ہے کسی کو. لیکن یہاں تو صدارتی نظام جب بھی آیا مارشل لا کے زمینے کے طور پر آیا, مارشل لا پہلے آیا ایوب خان کا, انہوں نے ایک نظام کے طور پر جو ہے وہ صدارتی نظام جیسا بھی تھا انڈائریکٹ کنٹرول ڈیموکریسی ہوتی وہ فیل ہوئی. اسی طریقے سے اب بھی ایک نیم صدارتی نظام چل رہا ہے, وہ بھی اصل میں مارشل لا کا ہو چکا ہے. اس اعتبار سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہاں جمہوریت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا, لیکن یہ بات تو بہت ہی زیادہ غلط ہے کہ صدارتی نظام یہاں ناکام ہوا, اس لیے کہ وہ تو کسی درجے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمانی نظام تو پھر بھی کم سے کم دکھانے کے لیے تو ہوا ہے, الیکشن کی بنیاد پر ہوا جب بھی ہوا. لیکن جو صدارتی نظام یہاں پر آیا ہے یا نیم صدارتی نظام, وہ تو ہمیشہ آیا ہے مارشل لا کے زمینے کے طور پر. اس اعتبار سے اس ملک میں اب بھی اگر واقعہ یہ ہے کہ پورے ملک کی سطح پر ایک آدمی کو تمام مسلمان منتخب کرے تو یہ چھوٹی چھوٹی قیادتیں ختم ہو جائے گی. یہ اپنے اپنے علاقوں میں ایک نواب بیٹھا ہوا ہے اور خان بیٹھا ہوا ہے اور وڈیرا بیٹھا ہوا, اپنے علاقے میں تو ظاہر بات ہے اسے کوئی میٹ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے تو چچا کو بھتیجا شکست دے دے گا, بس یہ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. باقی رہیں گے وہی خوانین اور وہی وڈیرے اور وہی سردار. لیکن یہ کہ اگر پورے ملک کی سطح پر کسی کو منتخب کرے تو پھر لوگوں کی سوچ کچھ اور ہوگی, ان کے سامنے کچھ اس جو اوصاف وہ دیکھیں گے کسی کو منتخب کرنے کے لیے وہ بالکل مختلف ہوگی. اور اس سے نتائج جو ہے یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں خلیفہ کا نظام, خلافت کا نظام اختیار کرے تو اگر وہ صدارتی نظام سے اقرب ہو تو یقیناً اس کے زیادہ کامیاب ہونے کا امکان ہے, بلکہ امکان کی توقع ہے, امید ہے. البتہ جو اگلا نقطہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ اس کا خلافت کے نظام سے تو براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں صوبوں کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ یہ بات ویسے تو سیاسی اعتبار سے اس ملک میں، اس ملک کے ہر بہی خواہ نے یہ بات کہی کہ ہونا چاہیے۔ ضیاء الحق صاحب میں شروع میں جب آئے تو ان کا کہ دیکھو یہ افغانستان آبادی میں ہم سے 1/5 اور صوبے 50، یہ جو 4 صوبے ہم نے کوئی سمجھ لیا ہے کہ شاید آسمان سے نازل ہوئے ہیں، ان میں کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا معاملہ، یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ میں نے اس چارج پر کا جو آپ کو ملے گا اس میں 6-7 جو ہے لیگیسیز کہ ہمیں انگریز کیا نظام دے گیا تھا جسے ہم سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کی طرح سینکڑوں سینک سمجھ کر کہ یہ تو بڑی مقدس چیزیں ہیں، ان میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ انہیں میں پارلیمانی نظام بھی ہے، انہیں میں وہ عدالتی نظام بھی ہے، اسی میں یہ نظام بھی ہے صوبوں کا نظام۔ کمشنریاں بہت سی نئی بن گئیں، یہاں پر ڈسٹرکٹ بے شمار نئے بن گئے، لیکن صوبوں کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ بھی در حقیقت ہماری بہت بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ سے بڑا جلندر جمع ہو گیا، بہت سا گند جمع ہو گیا ہے اس کو توڑنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عہد حاضر کا ایک تقاضا ہے، اس تقاضے کو بھی ہم سامنے نہیں رکھیں گے تو مار کھا جائے گا۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ لوگوں میں اپنی اپنی کلچر، اپنی اپنی زبان کے ساتھ ایک دلچسپی ہے، ایک محبت ہے، اور شریعت کی روح سے بھی یہ محبت حرام نہیں ہے۔ ہر زبان برابر کا حق رکھنی سوائے عربی زبان کے، کہ اس میں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تمام زبانیں برابر ہیں، کوئی زبان کسی پر کوئی فوقیت نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے مختلف کلچر ہیں، ثقافتیں ہیں، لوگوں کی رسمیں ہیں، ریتیں ہیں، ان میں جہاں شریعت کے خلاف کوئی شے ہو اسے کاٹ دیا جائے، باقی وہ کلچر، وہ ثقافت، وہ رسمیں، وہ ریتیں، ان کو قتل کہیں پر بھی جو شریعت کے خلاف حرام نہیں ہے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ختم کرنا لازم درکار ہے۔ ان کو مناسب حد تک ان کو کنسیڈر کیا جائے، اور ان کی بنیاد پر اگر ہم صوبوں کی تقسیم کریں، یا یہ کہا گیا کہ جتنی کمشنریاں ہیں اتنے صوبے بن جائیں، یا ایک بات کہی ہے مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے بھی، ہو سکتا ہے وہ میری بات جو ہے اسی کی صدائے بات گشت ہو، کہ 1 کروڑ کی تعداد سے کوئی زیادہ صوبے کی آبادی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک فارمولا بن سکتا ہے۔ تو مختلف زبانیں، کلچر، تاکہ اس میں اندیشہ جو ہے وہ یہ ہے، اگر ہم صرف خلافت کی بات کریں گے اور اس کے اندر مرکزیت جو تھی خلافت راشدہ میں اگر اس کا تصور آیا، تو یہ چھوٹے صوبوں والے اور یہ جو کلچرز والے مختلف لوگ ہیں یہ بہت خطرہ محسوس کریں گے کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے پنجابی کلچر چھا جائے گا، اس لیے کہ آبادی میں تو پنجاب ظاہر بات ہے کہ تمام بقیہ تینوں صوبوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ پنجابیوں کی تعداد، اور یہ جو ایک ریئیکشن پیدا ہوگا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ کوئی کلچر، کوئی زبان، کوئی بھی نہ بالا ہے اور نہ کوئی پست ہے، برابر۔ ہاں یہ کہ عربی زبان، بلکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ سندھ کی طرف سے تو اس بات کی تائید ہوئی تھی کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد عربی زبان کو سرکاری زبان بنا دیا جائے پاکستان، بدقسمتی سے اس میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اردو بولنے والوں کی زیادہ خطا ہے، اس لیے کہ پاکستان جب بنا ہے تو اردو بولنے والے مہاجرین جو آئے تھے وہ اس وقت کے سیاست کے اوپر چھائے ہوئے تھے، مسلم لیگ کی پوری قیادت جو تھی اس کا اکثر و بیشتر بہت سے ترین حصہ جو ہے وہ تو مہاجرین پر مشتمل تھا، کراچی جو ہے وہ جو بن گیا سیٹ آف گورنمنٹ پاکستان کا، اور وہاں ظاہر بات ہے کہ سب کے سب وہ بولنے والے حیدرآبادی ہو، بہاری ہو، یو پی کے ہو، سی پی کے ہو، وہ اردو بولنے والے، تو کچھ ایسی اصلیت کا ثبوت اس وقت اردو زبان کے لیے دیا گیا، ورنہ اس وقت اگر بنگال بھی ہم سے علیحدہ نہ ہوتا اگر ہم یہ طے کر لیتے کہ یہاں کی سرکاری زبان جو ہے وہ عربی ہوگی، اس لیے کہ برابر تو ہو جاتے نا، ہمیں بھی سیکھنی ہے آپ کو بھی سیکھنی ہے۔ اگر آپ اردو کو سرکاری زبان بناتے تو سنی یہ سوچتا تھا کہ ہمارا بچہ پیچھے رہے گا تعلیم میں ہمیشہ، یہ جو مکڑ آ رہے ہیں، ماکڑ وہ آج انہیں دنوں میں کہیں لفظ استعمال کیا ہے پھر بگاڑا صاحب نے بھی، نہ ماکڑستان بنے گا، نہ سندھستان بنے گا، نہ سندھو دیش بنے گا، تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ ان کے بچوں سے ہمارا بچہ کیسے کمپیٹ کرے گا۔ اردو زبان میں تعلیم دی جائے، میڈیم اردو ہو تو ان کی زبان اردو مادری، یہ آگے نکل جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ رد عمل پیدا ہوا، یہی رد عمل تھا کہ جو بنگلہ دیش جس کا منتقل نتیجہ نکلا ہے۔ کاش کہ ہم اس وقت کر لیتے کہ عربی زبان سرکاری زبان ہو، یہ اب بھی ہمارے لیے ممکن ہے، صبح کا بھٹکا ہوا، بھولا ہوا شام کو بھی واپس آ جائے، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال اس وقت یہ ہے کہ صوبوں کی تعداد کم کرنا، اور اسی سے متعلق ایک بہت ہی دردناک مسئلہ ہے ہمارا، اور وہ یہ ہے کہ بہاری جو اس وقت مشرقی پاکستان میں اسٹرینڈڈ ہیں، یہ جو بھی اس وقت بےچارے ابھی تک ان کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت برا حال ہے ان کا، کل 2.5-3 لاکھ آدمی، اور ان کا مسئلہ وہ ہے کہ کسی طرح حل ہونے میں نہیں آ رہا، ضیاء الحق صاحب نہیں کر سکے، یعنی جو کہتے تھے میں مختار مطلق ہوں، نعوذ باللہ کا لفظ کہہ دیا تھا انہوں نے، لیکن بات صحیح کہ مختار مطلق تو اللہ ہے، لیکن پاکستان میں تو وہ مختار مطلق رہے، حقیقت نہ رہے، وہ ظاہری اعتبار سے تو رہے، ہمت کی کمی ہو، جرات کی کمی ہو، اس وجہ سے اس کا کوئی قدم نہ اٹھا سکے، وہ مستحق بھی نہیں ہو، لیکن اختیار تو ان کے ہاتھ میں رہا ہے، وہ اگر چاہتے تو اس وقت مسئلہ حل کر لیتے، اب لے آتے بہاریوں کو سب کو، یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا؟ اور اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر آئی جی آئی کی حکومت آئی، اور ابھی تک اب بھی وہی ہے، وہ کمیٹیاں بن رہی ہیں، یہ کمیٹیاں بس گزاری کے لیے، مسئلہ کیا ہے؟ 3 لاکھ آدمیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے سارے فرض دینے کے لیے رابطہ عالم اسلامی کئی سال پہلے سے تیار، ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے تیار، فنڈ جمع کیے گئے، امریکہ میں ہمارے دوستوں نے فنڈ جمع کیے، سارا خرچہ ہم مرد، لیکن آئے کیسے؟ آتے کیوں نہیں ہے یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، سندھی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، سندھی کوئی بھی ہو، دیندار ہو، وہ مسلم لیگی ہو، وہ پیپلیا ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب اس مسئلے پر متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں، وہ تو جتوئی صاحب کا بیان بھی آ گیا تھا، یہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سیاست دان کوئی بھی جو رائے عامہ ہے اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اسے بھی دیکھنا ہے کہ مجھے پھر اگلا الیکشن کوئی آئے گا تو ووٹ میں کھڑا ہونا ہوگا، وہ رائے عامہ سے کیسے مستغنی ہو؟ رائے عامہ سے جو مستغنی وہ ہو سکتا ہے جس سے ادھر کا رخ ہی نہ کرتا، اسے تو ڈلکے کی چوٹ کہنی ہے بات جو بھی اس کے دل میں آئی ہے جسے وہ صحیح سمجھتا، لیکن سیاست دان نہیں کہہ سکتا، اسے تو 10 دفعہ سوچنا پڑتا، اس کا حل ہی یہ ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اگر پنجاب میں آپ لا کر آباد کر دیں گے، میں بھی کہتا ہوں یہ کہ وہ سب کے سب دیں گے ٹرکل ڈاؤن ٹو کراچی، کوئی نہیں ٹھہرے گا پنجاب، اس سے پہلے بھی جتنی بہاری کالونیاں یہاں بنی کوئی نہیں ٹھہرا، یہ بھی قانون فطرت ہے، آخر جہاں ان کی زبان بولنے والے، ان کے رشتہ دار، ان کا عزا، ان کے اقارب، ان کا کلچر، ان کی تہذیب جہاں ہے وہیں جائیں گے، یہاں کیسے ہونا جائے گا؟ آپ انہیں پلاٹ دے دیجیے وہ بیچ کے نکل جائیں گے، بیچیں گے نہیں تو وہ کا اکاؤنٹ نہیں دے کے چلے جائیں گے، تو سارے ہتھ کنڈے جو ہیں دنیا کے اندر وہ ان کو استعمال کریں گے، وہیں جائیں گے، اگر صوبہ فرض کیجیے کراچی کا علیحدہ صوبہ ہو اور مختلف صوبوں کے اندر پابندی لگ جائے جائیداد کی خرید و فروخت پر کہ اس صوبے کا ڈومیسائل رکھنے والا آدمی ہی وہاں جائیداد خرید سکے، یعنی اگر یہ گارنٹی کر دیا جائے کہ بہاری اگر آئیں گے تو اگر 70-80 لاکھ آبادی کراچی کی آج ہے تو 82-83 لاکھ ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے، کراچی انہیں ایبزارب کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جبکہ وہ سندھ کا حصہ ہے تو سندھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس صوبے کے اندر ہمارا جو ایکویلیبریم ہے توازن ہے وہ اور ڈسٹرب ہو جائے گا، ہماری حیثیت اور کم ہو جائے گی، تو یہ جو مسئلہ ہے جس پر آج اگر آپ ندا میں جو میں نے خط شائع کروایا ہے اور یہ جنگ میں شائع ہوا تھا، یہ خط کسی پاکستانی فوجی افسر کا خط ہے، میں نے جب یہ پڑھا ہے اس سے کہ پہلے تو میں نے پڑھا نہیں تھا، میں جب کراچی جا رہا تھا اس مہینے اپنے ماہانہ دورے پر تو مجھے دیا گیا وہ خط ایک جو آیا تھا اس کے ساتھ ہی، یہ اصل میں عبد القادر حسن صاحب نے یہ خط شائع کیا تھا اپنے کالم میں 27 اکتوبر، میں ان لاشوں کا کیا کروں، اس میں جو دردناک بات بیان ہوئی ہے، 36 بہاریوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ آیا اور وہاں سے ہندوستان والوں نے تو اپنے گیٹ کھول کر انہیں اگل دیا، جاؤ ان کا کیا جاتا، 4 مہینے پیدل چل کر پہنچے بنگلہ دیش سے چل کر بہاریوں کا قافلہ 36 کا، یہاں سے انہوں نے پوچھا افسر صاحب نے کہ ہم کیا کریں، حکم دے دیا گیا گیٹ بند کر لو، بالکل مت داخل ہونے، انہوں نے گیٹ بند کر لیا، وہ واپس جانے لگے 9 میل دیش کے، ادھر ان کا گیٹ ہے ادھر ان کا گیٹ ہے، انہوں نے بھی گیٹ بند کر لیا، رہ گئے درمیان میں 9 میل دیش، پوچھا آپ کیا کریں، اوپر تو حکم ہے نہ انہیں کھانے کو دو نہ پینے کو دو، لیکن کیسے کریں، مسلمان ہے وہاں وہ فوجی جو ہے مسلمان بیٹھا ہے وہاں پر جو پہرا دے رہا ہے، چاہے وہ بارڈر پولیس کا آدمی ہے، کیسے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا اس بار بار کے اس طرف کہ وہ مسلمان جو ہے مر رہا ہے، وہ لکھا ہے صاحب کہ ابھی تک وہ زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس حکم کی پابندی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ داخل نہ ہونے دو، وہیں پر وہ زمین پر پڑے ہوئے اس وقت تک پڑے ہوئے تھے، پتا نہیں کیا ہوا ان کا، اور اس میں لکھا ہے کہ 16 برس کی لڑکی تو فوت ہو گئی، تو گویا کہ 36 میں 35 رہ گئے، لیکن ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، وہ پھر 36 کے 36 ہو گئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے، نہ وہ ہندوستان کا دروازہ کھلتا ہے نہ پاکستان کا، اور اس سے بھی زیادہ دہشتناک اس میں 10 بنگالی ہیں، یہ 5-6 بنگالیوں کا ایک قافلہ اسی طرح ایک گیٹ کھلا ان کا بھارت والوں کا، انہوں نے ادھر اگل دیا، ادھر سے ہم نے کہا کہ شوٹ کر دیں گے فوراً واپس، جب یہ دیکھا کہ انہوں نے تو شوٹ کرنے کے لیے پوزیشن لے لی ہے تو وہ بھاگے، اور اس وقت جو بھی وہاں کے تھے انڈین بارڈر کے لوگ انہوں نے لے لیا واپس، لیکن ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ شوٹنگ کی آواز آئی، اگلے صبح ہم نے دیکھا کہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہ 9 مہینے، اس پر اس نے سوال کیا ہے، عبد القادر حسن کو خط لکھا ہے کہ آپ اپنے ذرا لوگوں سے اس کو شائع کیجئے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم ان لاشوں کا کیا کریں، یہ مسلمانوں کی لاشیں ہماری نگاہوں کے سامنے پڑے، انہیں دفن بھی کرے گا نہ کریں، یہ حالت ہے، اور اس کا حل اگر کوئی ہے تو یہ ہے صوبے تقسیم ہو جائے، اور صوبے اگر سب قوانین بنا لے کہ دوسرے صوبوں کے ڈومیسائل رکھنے والا یہاں اگر پراپرٹی نہیں خرید سکتا، کوئی حرج نہیں، بہرحال اپنی اپنی جگہ پر جہاں لوگ ہیں وہیں پر ترقی کریں جائیں آئیں، لیکن یہ کہ وہاں پر مستقل جو ہے سیاسی حیثیت اپنی کسی دوسرے صوبے میں مستحکم نہ کریں، البتہ یہ ہے کہ اگر کراچی ایک صوبہ بن جاتا ہے اور وہ اگر کرنے کو تیار ہے 100 کہ آ جائیں 3 لاکھ آ جائیں 4 لاکھ آ جائیں, آخر آپ کے فرنٹیئر نے اور بلوچستان نے اگر آپ کہتے 30 لاکھ افغانوں کو اتنے عرصے تک برداشت کیا ہے تو 3 لاکھ تو کچھ بھی نہیں. اور کراچی جیسے شہر کام ہے, انڈسٹری ہے. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ لفظ خلافت سے براہ راست تعلق نہیں ہے لیکن یہ جو چوتھی بات ہے یہ بڑی اہم ہے. جب تک یہ سوموں کی تقسیم اثر نہنگوں نہیں ہوگی اور اس کے لیے زوردار آواز نہیں اٹھے گی, اور پھر میں کر رہا ہوں یہ سیاست دان نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ انہیں تو ظاہر بات ہے کہ ذرا رد عمل جو ہوگا عوامی سطح پر اس کا ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہم آئندہ الیکشن کیسے لڑیں گے, لیکن یہ کہ عام سطح پر اس بات کو ابھارا جائے اٹھایا جائے تو یہ ہے چوتھا نقطہ. پانچواں, سود اور جوئے کا کامل انسداد, تاکہ جو بھی ہمارے ہاں معاشی ایکٹیویٹی ہو, یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قدم ابھی تو خیر اس میں کتنا وقت اور لگ جاتا ہے, قدم اٹھا ہے, وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, بینک انٹرسٹ اور سارے قوانین یہ سب کے سب جن میں سود ہے یہ سب کا لگم ہو جائیں گے یکم جولائی 1992. اگرچہ اس میں وقت لگے گا, اپیل وغیرہ لمبا معاملہ چلے گا, لیکن یہ کہ پروسیس شروع ہوا ہے. انقلاب کے نتیجے میں ایک وقت میں ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر جیسے کہ کہتے ہیں 17 ارب یا 27 ارب روپیہ ڈوبا ہے ایک دم, تو بینکوں کے اندر سے اگر صرف سود کا معاملہ لوگوں کا ایک دم ختم ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. اصل زر کی گارنٹی آپ دے دیں, کوئی قیامت نہیں آئے گی. اور کہاں جائے گا سرمایہ؟ یہ جو کہا جاتا ہے پہلے متبادل نظام لاؤ تب یہ ہم ختم کریں گے, اگر یہ سودی نظام چلتا رہے تو متبادل نظام کبھی نہ آ سکتا ہے نہ اپنے قدم جما سکتا ہے. ایک دفعہ ختم کر دیجئے, سرمایہ کہاں جائے گا؟ گھر میں تو نہیں رکھ سکتے آپ, گھر میں رکھیں گے سرمایہ برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. پھر وہ لازماً مجبور ہوگا جو شریعت کی روح سے جائز راستے ہیں شراکت اور مزاربت کے, اس کے اندر وہ بروئے کار آئے, سرمایہ کاری ہو. اور یہی اصل میں سب سے بڑا فرق ہے اسلام کا جو معاشی نظام ہے. اسلام کا معاشی نظام ایک طرف آزاد معیشت, جس کا کہ آج پوری دنیا میں بڑا ڈھنڈورا پٹ رہا ہے, آزاد معیشت, مارکیٹ اکانومی, اسلام اس کو جائز کہتا ہے. صرف سود اور جوئے کو حرام قرار دے دیا ہے تاکہ سرمایہ داری جو ہے اس کی لعنت مسلط نہ ہو جائے, سرمایہ کاری کی فدا رہے. آپ کا جو سرمایہ ہے کام کرو, آؤ میدان میں کام کرو. سرمایہ کاری کو چاہتا ہے اسلام. کمیونزم نے در حقیقت اس پر قدم لگائی تھی, انفرادی ملکیت بالکل ختم, اس نے اس کا غیر فطری نظام تھا ختم ہو گیا. اسلام کا نظام یہ نہیں ہے. اس اعتبار سے میرے جو کتاب چاہا اسلام کے معاشی نظام میں, میں نے اسے کہا اسلام کے نظام کے دو پہلو ہیں. ایک اعتبار سے وہ کنٹرول کیپیٹلزم ہے, کنٹرول کیپیٹلزم. آپ کا سرمایہ کام کیجئے, محنت کیجئے, چار آدمی مل کر سرمایہ بھی جمع کر لیں, کام بھی کریں, شراکت ہو گئی. ایک کا سرمایہ دوسرا کام کرے, مزاربت ہو گئی. سیدھے سیدھے راستے آؤ, کام کرو, جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا. ہاں سود سے نہیں, جوئے سے نہیں, شراب فروخت کر کے نہیں, لوگوں کی جنس کو ایکسپلائٹ کر کے نہیں. یہ حرام چیزیں ہیں, حرام ایونیو. حلال راستے سے کمائیے, محنت کیجئے, جو آپ کمائیں گے آپ کا ہوگا. جو ایک حد سے آگے بڑھ گیا اسے زکات لینی جائے گی, وہ زکات دیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ہے, وہ چاہے تو اپنے پاس ریٹین کرے, چاہے وہ اللہ کے راہ پر دے دے. یہ سلونا کا مادہ ينفقون قل اللہ, اس پر عمل کرے, اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا دے, وہاں تو 1000 گنا 1,00,000 گنا اسے مل جائے گا. لیکن یہ کہ اگر رکھنا چاہتا ہے اپنے پاس وراثت میں اپنی اولاد کو منتقل کر دے, یہ نظام ہے فطری. لیکن سود اور جوئے کی حرمت, یہ در حقیقت اس کا اصل جو کنٹرول کرتا ہے. سرمایہ ایک جن ہے, اس جن کو بوتل میں ڈال دیں, اس کو اپنا تابع بنا لے, آپ اسے کام لے سکتے ہیں. یہ جن آزاد ہو کر آپ پر مسلط ہو گیا, قیامت ڈھا دے گا. اس سرمایہ کو اسلام نے, اس جن کو یہ بیڑیاں ڈالی ہے, سود اور جوئے کی حرمت. باقی آؤ کام کرو, محنت کرو. قرآن مجید میں تو آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اوپر فوقیت دے دی تھی, جنوں سے کام کیا کروایا, بڑے بڑے کام, محاریب اور تماثیل اور بڑے بڑے جو ہے اس ان سے قلعے بنوائے اور عمارتیں تعمیر کروائیں. جن کو پابند کر لیجئے, اس سے کام لیجئے. سرمایہ جن ہے, لیکن اگر یہ آپ پر مسلط ہو گیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کا جو حشر ہوگا وہ ہے جو سرمایہ داری کی جو لعنت ہے دنیا کے اندر. تو یہ چیز ایک انقلابی عمل میں ہوگا اچانک. ابھی ہمارے یہاں چلیے دیکھ لیتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے. بہرحال شرعی عدالت کے ججز نے اپنے لیے بہت بڑی نیکی کما لی, اللہ کے ہاں ان کا اجر جو ہے, ان کا جو بھی فرض منصبی تھا انہوں نے اس کو ادا کر دیا ہے. اس سے آگے اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. اسی طرح کا معاملہ زمین کا ہے. ہمارے ہاں ایک تصور کبھی پیش کیا گیا تھا زمینداری کا جواز, بدقسمتی سے بعض ایسے حضرات نے بھی اس میں حصہ لیا کہ جن کا ویسے میں احترام کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ زمینداری جو ہے اس کا یہ جواز. لیکن پھر انہی جماعتوں کو یہ بھی طے کرنا پڑا اپنے منصوروں میں کہ اس سے زیادہ زمین کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اتنے ایکڑ ہو فلاں ایکڑ ہو اس سے زائد نہیں، تو بھائی کس اصول پر آپ واپس لیں گے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو زمینداری جائز، ایک شخص کہتا ہے یہ میری موروثی زمینداری ہے، آپ کس اس اصول پر، کس بنیاد پر اس سے سرو کریں گے؟ یہ ہے چیز جو ہم نے نمایاں کی ہے اس منشور خلافت میں، وہ بنیاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد. وہ اجتہاد یہ تھا کہ جو بھی علاقے مسلمانوں نے کبھی بھی بزور شمشیر فتح کیے، اس کی زمینیں وقف علی المسلمین، وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے ہے، کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے. ان سے خراج لیا جائے گا، ان سے ٹیکس لیا جائے گا جو براہ راست خزانے میں جائے گا، کوئی زمیندار بیچ میں نہیں، کوئی جاگیردار بیچ میں. یہ بڑی ایک تفصیل طلب بات ہے، یہ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، کہ جب یہ عراق اور سواد شام اور سواد عراق اور ایران فتح ہوئے تو وہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ یہ تقسیم کر دیجیے مال غنیمت کا، کے مطابق پانچواں حصہ بیت المال کا، باقی چار حصے ہمارے اندر جو جو مجاہدین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہمیں تقسیم کیجیے. حضرت عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ ان پر مال غنیمت کا نہیں، مال فے کا اطلاق ہوگا. کافی بحث رہی ہے اسلامی اصول مشاورت کا، با ایک یہ اہم واقعہ ہے. لوگوں نے خلاف اس کے حضرت عمر کے خلاف بھی دلائل دیے، حضرت عمر بھی دلیلیں دیتے رہے، پھر آخر سب کے سب متفق ہو گئے حضرت عمر کی رائے کے ساتھ. یہ سب کا متفق ہو جانا ہی اسلامی اصطلاح کے اندر اجماع کہلاتا ہے. اجماع ہو گیا کہ حضرت عمر کی رائے درست ہے، کہ یہ پانچواں حصہ نہیں، کل کی کل زمینیں جو ہے یہ بیت المال کی ملکیت ہے. جو بھی کام کرے گا، کوئی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، وہ کوئی عیسائی ہو، مجوسی ہو، وہ گویا کہ جو بھی زمین کاشت کرے گا کاشتکار کی حیثیت سے اس کی تحویل میں رہے گی، اس سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال. یہی اصول تھا جو خلافت کا نظام 1924 میں ختم ہوا. 1922 تک پورے خلافت عثمانیہ میں یہی قانون، کوئی زمین کسی کی نہیں تھی. اس اصول پر گویا کہ طے یہ ہوگا کہ بھائی آپ کو انگریز نے دی، یا کسی مغل شہنشاہ نے آپ کے کوئی 10ویں 20ویں پیڑھی پر کسی بزرگ کو دی، جو بھی دی، لیکن یہ ان کی ملکیت تھی ہی نہیں. میں اپنی ملکیت آپ کو ہبا کر دوں تو آپ کی ملکیت ہو جائے گی، جو میری ملکیت ہی نہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چوری کا مال چاہے آپ نے خریدا ہو، لیکن یہ ثابت ہو جائے یہ مال مسروقہ ہے تو آپ کی خرید کا لدم ہو گئی. چاہے آپ اپنی جگہ پر دوست ہیں کہ میں نے تو قیمت دے کر خریدا ہے، بھائی یہ کار ہے چوری کی، جس نے بیچی ہے اس کی ملکیت تھی ہی نہیں، تو تم نے جو خرید کی ہے اس کی، تمہاری جو اس کی خریداری ہے وہ بھی ثابت ہو گئی. تو یہ سارا نظام ثابت کیا جا سکتا ہے اس اصول پر کہ یہ اصول، یہ تو سب کے سب مسلمانوں کے اجتماعی بہبود کے لیے یہ زمینیں ہیں، تو وہ نظام بناؤ، کم سے کم یونٹ مقرر ہو جائے کہ اتنا یونٹ جس کے پاس ہے ٹھیک ہے، جس کے پاس اس سے کم ہے اس کو مزید دو، تاکہ وہ ورکیبل یونٹ بنے، لینڈ ہولڈنگ بنے، جس سے صحیح طور پر آمدنی ہو سکے، صحیح پیداوار لی جا سکے، جس کے پاس زیادہ ہے اس لیے. یہ اصول ہے جو ہم نے چھٹے نقطے کے اندر بیان کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کی بنیاد پر. زکات کی کامل تنفیس، اس کے ضمن میں بھی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور یہ مسئلہ بھی چونکہ ہمارے ہاں عام لوگوں کے علم میں نہیں ہے، اس لیے وضاحت میں کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اسے آگے پھیلائیں. دیکھیے، مال جو ہے قابل زکات، اس کی دو قسمیں ہیں شریعت اسلامی کے نظر، ایک اموال باطنہ، ایک اموال ظاہرہ. اموال باطنہ کیا ہے؟ کسی نے گھر میں کوئی نقدی رکھی ہوئی ہے، زیور ہے، سونا ہے، فرض کیجیے کسی نے سونے کی کوئی ڈلی رکھ لی اپنے آپ. اب ظاہر بات ہے گھر کے اندر ہے، کسی کے ٹرنک میں ہے، کہیں وہ کسی نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. تو اسلامی ریاست میں ایسے اموال کی زکات وہ اس فرد کو خود دینی ہوتی ہے اپنے طور پر، حکومت جا کر ان کے گھروں کی تلاشی نہیں لے گی کہ تم نے کہیں سونا تو نہیں رکھا ہوا، تم نے کہیں نوٹ تو جو ہے اپنے تکیے میں نہیں سیے ہوئے، کچھ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ اللہ کا معاملہ، اللہ کا حق ہے، زکات ہے، وہ دے اپنے طور پر دے دے. البتہ اموال ظاہرہ ہے، یہ جو اموال تجارت ہے، یہ اموال ظاہرہ، اموال ظاہرہ کی جو ہے وہ لے گی براہ راست حکومت زکات لے گی، جبرن لے گی. اموال ظاہرہ پہ آج تک زکات کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. بینک کے ڈپازٹ کے اوپر زکات لگا کر دھوکہ دیا گیا کہ زکات ہم نے نافذ کر دی، اس سے بڑا دھوکہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. زکات بھی نافذ ہو گئی، سود بھی حرام ہو گیا، اور پرنالا وہی گر رہا ہے جہاں پہلے گر رہا تھا، بلکہ اس سے زیادہ شدید خراب ہو گیا پرنالا. جو بھی اسکینڈل اب ہوئے ہیں وہ تو اس سے پہلے کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتے تھے، حالانکہ شریعت تو آ چکی تھی. شریعت کے مالی اعتبار سے دو ہی حصے ہیں، زکات اور ادھر سے سود کی حرمت. حقیقت یہ کہ سب فرار، نہ سود جو ہے ختم ہوا اور نہ زکات نافذ. اس کے بارے میں تو اختلاف بھی رہا ہے بینک ڈپازٹ کے بارے میں مفتی محمود صاحب مرحوم اور مفتی تقی عثمانی صاحب، ان دونوں میں بحث ہو رہی تھی، کیونکہ مفتی محمود صاحب ایسے بھی ان کا اپوزیشن کا فکر تھا اور ضیاء الحق صاحب سے تو انہیں تو بہت ہی بوجھ ہو گیا تھا کچھ عرصے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، وزارت میں بھی ان کی جماعت گئی تھی، لیکن پھر انہیں بہت شدید جو ہے بوجھ ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یا تو یہ شخص قادیانی ہے، اور اگر قادیانی نہیں ہے تو قادیانی نواز تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، میں ان کی بات صرف نقل کر رہا ہوں، میں نہ اس کی تائید کر رہا ہوں نہ تردید کر رہا ہوں، لیکن وہ مفتی محمود کس رائے کے حامل تھے کہ بینک ڈپازٹ اموال باطنہ ہے، ان پر جبرن زکات لی ہی نہیں جا سکتی، جبکہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہو چکے تھے بھی ضیاء الحق صاحب کے ساتھیوں میں سے اور شریعت کورٹ میں بھی تھے، ان کا موقف بھارت وہ موقف جو ہے وہ یقین اور دیانت کے ساتھ علمی موقف ان کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ نہیں یہ اموال ظاہرہ ہے، بینک جو ہے وہ گھر پر تیار نہیں کیا جا سکتا، بینک ایک جو ہے پبلک ادارہ ہے، تو یہ اموال ظاہرہ ہے اموال باطنہ نہیں، لیکن میں نے اور اسی بحث کی گرما گرمی میں مفتی محمود صاحب پر وہ ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے وہیں، یہ ہو رہا تھا جو بنوری ٹاؤن میں جامعہ اسلامیہ ہے مولانا یوسف بنوری صاحب کا، وہاں یہ دونوں مفتی حضرات بیٹھے تنہیس میں تھے کہ کہیں جوش زیادہ آیا ہے مفتی محمود صاحب کو، شاید بلڈ پریشر جو ہے ہائی ہو گیا ہو، بہرحال اسی وقت ان کی موت واقع ہوئی، تو یہ اہم مسئلہ ہے، اموال ظاہرہ تمام اموال تجارت اگر وہ 7 تولے سونے کی مالیت سے زیادہ مال آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے، کون سی دکان ہوگی کہ جو اس سے کم مالیت کا سامان رکھتی ہو، زکات ہے، اور ٹوٹل 2.5% ہے، 5 لاکھ کا مال ہے 2.5% دے دو، 20 لاکھ کا مال ہے 2.5% دے دو، کارخانوں میں ایک تو ہے کارخانے کی زمین، کارخانے کی عمارت، کارخانے کی مشینری ٹولز، یہ زکات سے مستثنی، لیکن جو بھی مال پڑا ہوا ہے یا فنش پروڈکٹ ہے یا را میٹیریل ہے، اس سب کی مالیت پر 2.5% دے دو، اس میں انکم سے کوئی بحث نہیں، آپ نے اس سال کمایا ہے کہ گنوایا ہے، نفع ہوا کہ نقصان ہوا وہ آپ جانے، یہ تو ٹوٹل کے اوپر 2.5% ہے، اس قدر ریونیو اس سے آئے گا، اتنی زکات ہوگی جس کی بنیاد پر خلافت کا ایک اہم اصول جو حضرت عمر نے بیان کیا تھا کہ کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہوگا قیامت کے دن، اور اس میں مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی، یا تو حیوان کی بات کر رہے ہیں کتے کی تو غیر مسلم بھی شامل ہے، ایک ذمی کو دیکھا کسی جگہ پر حضرت عمر دورے پر تھے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے خراب مانگ رہا ہے، پوچھا وہاں کے حامل سے یہ کیا معاملہ ہے، ان کا جب تک یہ جوان تھا ہم اسے جزیہ لیا کرتے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے اب اس کے اندر کمانے کی صلاحیت نہیں ہے بھیک مانگ رہا، فرمایا یہ بڑی ناانصافی ہے، جب یہ جوان تھا تو اس کی کمائی میں سے جزیہ دے رہے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو اس کی کفالت نہیں ہے، اس کا وظیفہ مقرر کروایا، ذمی کا بھی یہ حق ہے، میں نے تو عرض کیا کہ کتے کا حق ہے تو ذمی تو انسان ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے اس نظام کے ذمے، روٹی کپڑا اور مکان منیمم ریکوائرمنٹ، کوئی لیول تو معین کیجیے گا جو ہر شہری کے لیے گارنٹی کریں آپ، یہ کام اگر ہو جائے تبھی ہماری جو یہ امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ ہے وہ درست ہوگا، اس وقت یہ جو کارخانے دار کہتا ہے کہ میں تو اتنا بیچ دوں گا آپ کو اسے رائٹ نہیں دے سکتا، آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے، اور پرائیویٹائزیشن جو ہو رہی ہے یہ اگر ان دی رائٹ ارنس ہوئی تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ہائر اینڈ فائر کا اختیار اگر نہیں ہے تو کوئی کارخانہ چل ہی نہیں سکتا، کارخانے کے لیے لازم ہے، لیکن یہ ہائر اینڈ فائر کا اختیار اگر اس حالت میں ہو کہ مزدور کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں 4 دن کام نہیں کروں گا تو میرے گھر میں پھاقا ہو جائے گا، میرا بچہ بھوکا پڑ جائے گا، وہ تو مجبور ہوگا کہ جو دے رہے ہیں وہ لے، کارخانے دار کو پتا ہے میں 1 سال بھی کارخانہ بند رکھوں تو میرے بچے کو تو فاقہ نہیں آئے گا، کہنے کو برابر ہے ہم لاک آؤٹ کر دیں گے صاحب، ہم کارخانہ بند کر دیں گے، آپ کو جی میں آئے آپ کام کریں، ہمارے جی میں ہوگا تو ہم کارخانہ چلائیں گے ورنہ نہیں چلائیں گے، لیکن یہ بظاہر ایکول بات انتہائی ان ایکول ہے، اس لیے کہ اس غریب کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے 2 دن کام نہ کیا تو میرے یہاں فاقہ آئے گا، آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہے، آپ کارخانہ بند کر کے آرام سے عیش کیجیے، سوئٹزرلینڈ چلے جائیے، یورپ جا کے سیریں کیجیے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ معلوم ہو کہ ریاست کے فالت کا ذمہ لیتی ہے، اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی صلاحیت کا صحیح بدلہ نہیں مل رہا، مت کیجیے کام، جہاں تک آپ کی منیمم ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریاست کے ذمے وہ دے گی، آپ انڈر رائٹ کر دیجئے، اب مزدور بھی کھڑا ہو کر بات کرے گا جناب آپ مناسب مزدوری دیجیے تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، بھوکا میں نہیں مرتا میری ریاست میری قتیل ہے، یہ ہے اصل شے کہ جس سے مسئلہ ہائر اینڈ فائر تو دیا جانا چاہیے، نہ ہوگا تو نظام نہیں چل سکتا، امریکہ کا نظام جو کیپیٹلزم کا ہے وہ اسی لیے چلتا ہے، ابھی آپ کہیے بڑے سے بڑے اپنے امپلائی کو یہ لیجیے جناب آپ کا چیک چاہیے، کل سے آپ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے، کوئی نہیں لا سکتا کہ صاحب ہم نہیں وہ یہ معاہدہ اور یہ معاہدہ کوئی نہیں، کام اگر آپ ایک امپلائر سمجھتا کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے میرے بھی نفے میں اپنے بھی نفے میں تو آپ رکھیں، اگر آپ سمجھتے نہیں تو اس کو فارغ کر دیں. لیکن اس کے ساتھ یہ کفالت عامہ کا اگر اصول ہے تو ہے، اور وہ ہے جو زکات سے ہوگا یا جو غیر جو مسلم ہیں ان کے لیے جو جزیہ آپ وصول کریں گے اس کے حوالے سے، یہ ایک طرح کا کلیکٹو انشورنس ہے جو اسلام دیتا ہے. لیکن زکات کو انڈیوائل ٹرنس نافذ کیا جائے تب. مکمل قانونی مساوات کی کچھ چیزیں ہیں جو تفصیل سے آپ پڑھ لیجئے گا، وہ چار وقت آپ کو دے دیا گیا ہے. شراب اور دوسری نشاور چیزوں پر مکمل پابندی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، مخلوط معاشرت کی نفی. مخلوط معاشرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں نہ قومیت مخلوط ہے نہ معاشرت مخلوط ہے. مردوں کو اللہ نے مرد بنایا ہے، ان کے ذمے کچھ کام ڈالے ہیں، اسی کی مناسبت سے انہیں جسم عطا کیا ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کی نفسیات بنائی ہے. عورتوں کو عورت بنایا ہے، وہ کوئی گھٹیا شے نہیں ہے، برابر ہے، شرف انسانیت میں بالکل مساوی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں، مختلف فرائض، انہیں کی مناسبت سے جسمانی نفسیاتی نظام عطا کیے ہیں. لہذا مخلوط معاشرت کی بجائے جداگانہ فرائض، جداگانہ میدان ہے ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے. البتہ یہ کہ زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جہاں کہیں ضرورت محسوس ہو کہ آج کی دنیا جو ہے اس کے اندر تو بڑا کمپٹیشن ہے اکنامک فیلڈ میں، اگر ہماری ویمن فوک اور ہماری اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ملک کی اقتصادی زندگی کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گی تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اس مخلوط معاشرت جو ہے اس کو ختم کر کے بھی آپ یہ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کاٹیج انڈسٹریز کا نظام لگائیے، عورتیں بچے گھروں پر کام کریں، اور یہ کام ہوتے رہے بڑے پیمانے پر. آپ کو معلوم ہے کہ سوئٹزرلینڈ، اب تو خیر دوسری قسم کی گھڑیوں کا رواج زیادہ ہو گیا ہے، جب تک وہ پرانی گھڑیاں چلتی تھی سب سے بڑی جو ہے یہ کاٹیج انڈسٹری دنیا کے اندر سوئٹزرلینڈ میں تھی، اور وہ گھروں کے اندر یہ گھڑیوں کے پرزے بنتے تھے. اسی طریقے سے دوسری جنگ عظیم کے دوران تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دلی میں ایک علاقہ کہلاتا تھا یہ بڑا ہندو راؤ، اس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار قوم کہلاتی تھی. ہر گھر کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوے بن رہے ہیں، کہیں نکلیں سل رہی ہیں، کہیں وردیاں سل رہی ہیں. ٹرک آتے تھے فوجی، صبح کو وہ خام مال دے جاتے تھے، شام کو آئے اور وہ جو فنش بار ہے وہ لے کے چلے گئے. تو کاٹیج انڈسٹری، پھر یہ کہ ایسی انڈسٹریل یونٹس جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ان کے ورکنگ آرز بھی کم رکھے جائیں تاکہ عورت جو ہے خاتون خانہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری بھی ادا کرے. علیحدہ علیحدہ ہو، سکول علیحدہ ہو، یونیورسٹیز علیحدہ ہو، کالج علیحدہ ہو، ہسپتال علیحدہ ہو. ہسپتالوں میں اگر خواتین کے ہسپتال ہیں تو وہاں پہ عورتیں نرس ہوں، لیکن یہ کہ مردوں کے ہسپتال میں کوئی لازم نہیں ہے کہ عورتوں کو نرس رکھا جائے، وہاں میل نرسز، آرمی میں بھی آخر میل نرسز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. جہاں یہ کہ اصل ضرورت پڑتی ہے نرسنگ کی، کسی کا ہاتھ ہو گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے پیٹ میں آ کر لگا ہے گولے کا ٹکڑا اور آنتیں باہر پڑی ہے، سب سے زیادہ ضرورت تو وہاں ہے، وہاں کس عورت کو آپ لے کر جائیں گے نرسنگ کے لیے؟ وہی میل نرسز ہوتی ہے. ہاں پیچھے آپ لے آئیے وہ سی ایم ایچ وغیرہ میں، وہاں آپ کو یا بیس ہاسپٹل کے اندر عورتیں مل جائیں گی، لیکن یہ کہ فرنٹ پر کہاں تو لے کر جائیں گے اور نہیں جاتی آدمی. اس اعتبار سے صرف ہے مخلوط معاشرہ ختم کیا جائے، علیحدہ علیحدہ ہلتے ہو ان کے مابین، زیادہ سے زیادہ جو ہے جو ربط جو ہے باہمی اس کو کم کیا جائے، محرم اور نامحرم کی تقسیم جو قرآن نے کی ہے سورہ نور میں اس کو نافذ کیا جائے. عورت جو ہے اس کے کچھ محرم رشتے ہیں جن کے سامنے وہ آ سکتی ہے، نامحرموں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی. ان کے ساتھ جو ہے وہ آگ اور پانی کا میل، یہ در حقیقت تباہ کرنے والا ہے عصمت و عفت کے تمام معاملے کو. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنا ان دنوں میں کچھ چیزیں نئی مطالعے میں آ رہی ہیں، بعض ایسے حقائق منکشف ہو رہے ہیں کہ وہ مضمون جو میں نے کئی مرتبہ پہلے بیان کیا ہے، پہلے آج سے کچھ عرصے پہلے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ ساری سازش یہودیوں کی ہے تو شاید میں بھی کچھ کہتا کہ کیا ہے تم نے یہودیوں کے بارے میں ہوا بنا کر اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے. حال ہی میں نے کتاب پڑھی یوزلی اور میں حیران رہ گیا ہوں اس کتاب کے اندر یہ دیکھ کر کہ سود در حقیقت دنیا میں رائج کرنے والے ہی یہودی. یہود کی شریعت میں سود ہرا، عیسائیوں کے ہاں بھی جب تک یہ رومن کیتھولکس کا نظام قائم رہا، یہ مارٹن لوتھر سے پہلے، پروٹیسٹنٹزم جو آیا ہے اس سے پہلے، یورپ میں بھی کہیں سود نہیں تھا، سود حرام تھا. یہ یہودیوں نے پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے وہ ایک جو عقیدے کی بندشیں جو ہے وہ جو بھی ڈھیلی ہوئی، ساتھ ہی یہ بھی چپکے سے ڈھیلا کروا لیا، اور سود کا سارا نظام اور بینکنگ تو اس کے بعد ڈیولپ ہوا ہے، اور آج وہ سارا کا سارا سرا جو ہے اس کا. اسی طریقے سے آزادی، جس کا آج سب سے بڑا اسپورٹس مین جو ہے وہ جارج بش بن چکا ہے، آزادی آزادی آزادی، اس آزادی کا نعرہ دینے والے بھی یہودی، تاکہ عصمت و عفت جو ہے اس کے بھی سارے کے سارے بند ڈھیلے پڑ جائیں، سارے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگ جو ہیں دنیا کے اندر ان چیزوں میں اس طریقے سے مست ہو جائیں، یہ گوئلز یا جنہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں جنٹائلز ہیں، یہ تو حیوان انسان نما حیوان ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں ایکسپلائٹ کریں، ان کی محنتوں کی کمائی جو ہے وہ کھینچ کر لے جائیں، یہ سارا مانیٹری سسٹم، یہ سارا آئی ایم ایف کے ذریعے سے جو کنٹرول ہو رہا ہے، یہ در حقیقت اسی قوم کی سازش ہے جس نے دجالیت کا اس وقت جو ہے وہ جال پھیلا دیا ہے، اور وہ بھی دن اب دور نہیں ہے، وہ دجال اکبر کا ظہور جو ہے، ان کی وہ قومیت جو ابھر کر اب آ رہی ہے، دھڑلے سے شمیر نے کہا ہے میڈرڈ سے آنے کے بعد، ہمارا حق ہے، صرف ہمارا حق ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ ہمارا تسلط ہو اور ہمارا کنٹرول ہو، نہ روس کا کوئی حق ہے نہ امریکہ کا کوئی حق ہے، اور ہم تو اپنی سرحدیں بڑھائیں گے، یہ ہم سے مانگ رہے ہیں پچھلے علاقے بولان آئس اور ویسٹ بینک اور غزہ، ہمیں تو اپنی سرحدیں بڑھانی ہیں، شمال میں ہمارا معاملہ ترکی تک ہے، ادھر مصر ہے، سعودی عرب کا حصہ ہے، اور پھر عراق اور شام تو پورے ہمارے ہیں ہی ہیں، یہ بڑھ کر نہ سکے، اور کوئی اس کی زبان روکنے والا نہیں، کوئی لگام دینے والا نہیں، بہرحال یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ بے حیائی بے شرمی، اس کے لیے کیسے کیسے مجھے ایک کتاب، ابھی اس دفعہ کراچی میں گیا تھا تو رشید احمد کدوائی صاحب کو اس طرح انہوں نے کتاب نیو ورلڈ آرڈر پر لکھی ہے مختصر سی، میں کوشش کروں گا کہ یہ جیسے کہ آج یہاں یہ خط سب گیا ہے ندا کے اندر، ان لاشوں کا میں کیا کروں، اسی طریقے سے وہ دستوری ترمیم بھی انہی الفاظ میں جو گل محمد خان صاحب نے جس کو جو تجویز کیا ہے وہ اگلے ندا میں آ جائے، یہ چیزیں جو ہے اب لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، یہ آنکھیں کھلنی چاہیے، اصل میں یہ نیو ورلڈ آرڈر کے پردے میں نیو ورلڈ آرڈر 200 برس کی یا 100 برس کی، 100 برس میں تو چونکہ 1897 میں یہ زائنسٹ موومنٹ باقاعدہ لانچ ہوئی ہے، لیکن یہ شروع ہو چکی تھی 18ویں صدی عیسوی کے اندر، تو 200 برس کی ان کی محنت ہے جو دنیا کے اندر بے حیائی اور یہ عصمت و عفت کی دھجیاں بکھرنے کا معاملہ اور لوگوں کو ان چیزوں کے اندر مصروف رکھنے کی پوری سازش، یہ تم کی سب کے سب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ ادھر حقیقت سارے یہودی ذہن کی پیداوار ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا، میں نے بعض مواقع پر کہا ہے، اسی بات پر اپنی گفتگو اس وقت بھی ختم کر رہا ہوں، معذرت خواہ دیر ہو گئی، لیکن یہ کہ 3.5 مہینے بعد آپ سے یہاں ملاقات کا بھی تو وقت ملا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک حضور کی حدیث بیان کی جاتی ہے، میں اس کی سند سے اس وقت واقف نہیں ہوں، میں تحقیق بھی کر لوں گا، کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی، نہیں اتاری زمین میں جس کی دوا بھی نہ پیدا کی، میرے نزدیک اسرائیل 1948 میں قائم ہوا، اس کی دوا یہ پاکستان ہے جو 1947 میں قائم ہوا، ایک سال پہلے، لیکن یہ کہ ابھی ہم اس منزل کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں اگر احساس ہو جائے کہ وہ منزل کیا تھی، کہاں چلے تھے ہم، کیا پیش نظر تھا پاکستان بنانے سے، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نجات دیدہ ہوگی کی گھڑی نہیں آئی، لیکن اس کے لیے پھر اپنا تن من دھن لگانے کو تیار، ہمارے ہاں ایک مرض پیدا ہو چکا ہے، اچھی سے اچھی بات بھی کوئی اور کر دے، میں نہ ہلوں نہ کوئی تکلیف اٹھاؤں نہ کوئی مصیبت برداشت کروں نہ کوئی قربانی دوں نہ اپنے معمولات میں کوئی سرے منہ فرق آنے دوں، لیکن کوئی اور کر دے، خواہش وشفل تھنکنگ، تو اس سے نکل کر اس نظام کو پاکستان میں برپا کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کا ایک عزم مسمم کرے تو کوئی عجب نہیں، اگر 100 برس میں زائنسٹ وہاں تک پہنچ گئے کہ گریٹر اسرائیل تقریباً وجود میں آ چکا، پوٹینشیل ہی تو آ چکا، لکیریں صرف کھینچنی ہے نا، ورنہ عالم عرب میں اب کون رہ گیا جو اسے چیلنج کر سکے، تو ہم بھی محنت کریں، جدوجہد کریں، اللہ تعالیٰ صورت حال کو بدل سکتا ہے، پاکستان ہی ثابت ہو سکتا ہے آئندہ چل کر کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اسرائیل کے قیام کا معاملہ جو ہے اس کے اذن ہی سے ہوا جو ہوا، تو وہاں اس کا توڑ بھی اللہ نے ایک سال پہلے پیدا کر دیا تھا، کاش کہ ہم اس کے اہل ثابت ہوں، اس کے لیے واقعتاً تل منتل لگانے کا عزم کر لیں، یہ جو ہم نے میں نے آج جو 10 نکات بیان کیے ہیں 4 ورقے کی شکل میں آپ کے پاس ہے، اور ہم نے ایک معاونین تحریک خلافت کا ایک حلقہ آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے وہ تنظیم اسلامی میں آنے کے لیے تو بیعت کرنی پڑتی ہے، بڑی ثقیل سی بات ہے، لیکن یہ کہ جو بھی اس میں معاون تعاون کرنا چاہے، ایک ہے جماعت کے نظم میں آ جانا، ایک تعاون ہے، تعاون والا تقوا بلا تعاون والا اس پر بردوان، تعاون تو ہو سکتا ہے، تو وہ معاونین تحریک خلافت کا جو فارم ہے وہ باہر کہیں موجود ہوگا، وہاں سے آپ حضرات لیں اور جو حضرات بھی اسے پر کر کے دیں، تاکہ ہم سوچیں کہ کون لوگ ہیں واقعی تو وہ نظام اس ملک میں قائم کرنے کے لیے کچھ وقت، کچھ محنت، کچھ اپنے وسائل، کچھ پیسہ، کوئی محنت جو ہے صرف کرنے کو تیار ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.